الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد في صحف مرفوعة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة بأيدي سفرة كرام بررة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاوية إن صاحب سري فمن أحبه فقد نجا ومن أبغضهم فقد هلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل معاوية ابن أبي سفيان هاديا مهديا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علم الكتاب والحساب وقه العذاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل معاوية ابن أبي سفيان هاديا مهديا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال في موضع آخر فإن الله ورسوله يحبان معاوية ابن أبي سفيان صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وہ چاند جو روشن ہوا بتہا کے افق پر وہ چاند جو روشن ہوا بتہا کے افق پر اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جاں سے بھی پیارے ہیں صحابہ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کی آمر کے لیے بے چین فطرت تھی وہ آئے نغمہ داوود میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے نغمہ داوود میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بتہا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ یہ جلسہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کے سلسلے میں منعقد کیا گیا ہے، انشاءاللہ موضوع کے مطابق آپ کے سامنے اس سلسلے میں جو بھی ضروری باتیں ہیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کے سلسلے میں ایک بہت اچھی مجلس منعقد کی ہے۔ قتل ہو کر آدمی مظلوم نہیں ہوتا، بلکہ کسی پر بغیر کسی وجہ کے الزام لگانے سے، جھوٹی اور من گھڑت کہانیاں کسی کے خلاف گھڑنے سے بھی آدمی مظلوم ہو جاتا۔ ایک آدمی اس کا کوئی قصور نہ ہو، کوئی بھی، اس کا دامن، اس کی دامن والی چادر آئینہ شفاف کی طرح بے داغ ہو، اگر اس پر کوئی آدمی الزام لگائے تو یہاں شہر کے لوگ کہیں گے یا اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، کہیں گے کہ نہیں۔ ایک آدمی بالکل بے گناہ ہو، کوئی قتل کے مقدمے میں پھنس جائے، کوئی جھوٹے کسی اور کیس میں چلا جائے، تو سارا شہر اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا، بھئی اس کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، بھئی ہڑتال کرو، بھئی فلاں آدمی کے خلاف جھوٹا مقدمہ پولیس نے قائم کر دیا۔ کرتے کہ کرتے نہیں۔ اسلامی تاریخ کا ایک ایسا انسان جس نے دنیا اسلام کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت قائم کی، اور جس کی سلطنت چین سے لے کر پرتگال کے آخری کنارے تک پھیلی ہوئی تھی، جس کی سلطنت 64 لاکھ مربع میل زمین کے علاقے پر پھیلی ہوئی تھی، جس کی سلطنت میں دنیا کا سب سے بڑا شہر قیصاریہ فتح ہوا، جس ایک شہر میں 300 بازار تھے اور 1 لاکھ فوجی رات کو اس شہر کا پہرہ دیا کرتا، اس شہر کو فتح کرنے والا وہ مظلوم انسان، اس علاقے میں اسلام کی روشنی پھیلانے والا انسان، آج 1400 سال ہو گئے، تاریخ بھی بغیر بنا کے اس پہ الزام لگاتی ہے، سٹیجوں پہ ممبر بھی اس کو برا کہتا ہے، مولوی بھی اسے برا کہتا ہے، ذاکر بھی اسے برا کہتا ہے، اور جو برا نہیں کہتا وہ اپنے ممبر پہ اس کا نام نہ لے کر اس کی روح کو اذیت دیتا ہے، اور اس پر کوئی احتجاج نہیں ہے۔ کیا اس سے بھی بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ بغیر کسی وجہ کے ایک آدمی کو برا کہا جائے۔ مشہور کیا ہے؟ مشہور یہ ہے کہ حضرت معاویہ حضرت علی کو گالیاں دیا کرتے تھے، یہ مشہور ہے کہ نہیں؟ یہ بات مشہور ہے کہ حضرت معاویہ ممبر پر بیٹھ کر حضرت علی کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے جھوٹ ہیں ان تمام جھوٹوں میں یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ جب ہم نے تطہیر الجنان کتاب اٹھا کر دیکھی تو اس میں یہ لکھا تھا کہ حضرت معاویہ نے جنگ صفین کے بعد ملک شام میں ایک بہت بڑا مشاعرہ قائم کیا، اس مشاعرے کا عنوان تھا کہ علی کی تعریف کی جائے۔
نعرہ تکبیر اللہ اکبر
شان علی
زندہ۔
اس مشاعرے کا عنوان یہ تھا کہ علی کی تعریف کی جائے۔ حضرت علی کی تعریف لوگوں نے کی, منقبت علی پہ مشاہرہ ہوا اور اس پہ لوگوں نے اشعار پڑھے. کتاب میں لکھا ہے خدا کی قسم حضرت معاویہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے جب کوئی شعر پڑھتا تھا اور رو کر کہتے تھے او شاعر رب کعبہ کی قسم علی سے بھی اچھا. اتنی بڑی بات ہے. اور ایک شاعر اس نے جب حضرت علی کی شان میں ایک شعر پڑھا جس کا عنوان یہ تھا کہ علی کو لوگوں نے جب زمین میں دفن کیا تو زمین و آسمان پکار کرتے تھے کہ آج قرآن و سنت کا خزینہ دفن ہو گیا, فقہ دفن ہو گئی, علم دفن ہو گیا. تو معاویہ زارو قطار روتے تھے اور رو کر کہتے تھے کہ میں تجھے 70,000 روپے انعام دیتا ہوں. ایک آدمی علی کے بارے میں ایسی بات کرتا تو اس کو کوئی آدمی یہ کہے وہ گالیاں دیا کرتا تھا. اور مشہور کیا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شان و شوکت والے تھے, بڑا جناب علی دربار تھا اور بڑا بیت المال کا پیسہ ویسے ہی ضائع کر دیتے تھے. اس آدمی کی بات کرتے ہو جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب لکھتے ہیں کہ میرا ایک شاگرد ملک میرا ایک اس میرے استاد ملک کے شام میں ہے اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت معاویہ شام کے بازار میں ایک خچر پہ سوار ہیں اور ان کی جو قمیص پہنی ہوئی ہے وہ آگے اور پیچھے دونوں طرف سے پھٹی ہوئی ہے. اتنا درویش آدمی, اس کو کہتے ہیں وہ بڑا شان و شوکت والا. ہاں اس کے علم کی شوکت تھی, اس کے عمل کی شوکت تھی, اس کے کردار کی شوکت تھی. اس کی وہ عظمت کردار کا گوہر تابدار تھا. وہ دنیا کا ایک ایسا انسان تھا جس نے اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی ریاست کہنی. پیران پیر رضی اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام تو آپ نے سنا, ساری دنیا ان کو مانتی کہ نہیں مانتی. پیران پیر جناب اس کے نام کی گیارہویں نہ دی جائے تو جناب میری بھینس مر جائے گی. لیکن تمہیں پتا ہے حضرت معاویہ کے بارے میں پیران پیر کیا کہتے ہیں؟ امیر معاویہ کے بارے میں حضرت پیران پیر کا قول ہے کہ اگر در رہ گزر حضرت معاویہ نشینم و گرد سپے اسپے معاویہ برمن افتد نجات میں شناسم. اگر میں حضرت معاویہ کے راستے میں بیٹھا ہوں اور وہاں سے حضرت معاویہ کی سواری گزرے اور سواری جب گزرے تو اس سواری کے پاؤں کی دھوڑ اڑ کر اگر میرے چہرے پہ پڑ جائے تو میں سمجھوں گا مجھے جنت مل گئی. پیر نے پیر کہتے ان کی گیارہویں ماننے والا پیر نے پیر کا یہ قول بھی مانو. گیارہویں تو ساری دنیا مانتی ہے اور اس کا ایک یہ بھی قول ہے کہ یہ بھی چلتا ہوا سناتا جاؤں. حضرت پیران پیر سے کسی نے کہا حضرت جی آپ چہرہ ڈھانپ کر کیوں رکھتے ہیں, چہرے پہ کپڑا پڑا رہتا ہے کسی کو دیکھتے نہیں. فرمانے لگے اسی لیے چہرہ ڈھانپتا ہوں کہ کوئی بے نمازی میرا چہرہ نہ دیکھ لے. یہ بات کسی کو پتا نہیں, کوئی بے نمازی میرا چہرہ نہ دیکھ لے. یہ روایت نہیں پہنچی ہے. روایت کیا پہنچی؟ جو لیٹر بکس کو فائدہ جس سے ہو وہ روایتیں ساری پہنچ گئی. خیر یہ بات میرا موضوع نہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر اسلامی تاریخ کا انسان ہے. میرے نوجوان دوستو, میرے علماء کرام, میرے طالب علم ساتھیوں, میرے دکاندار بھائیوں, میرے بزرگوں, اپنی زندگی کا مشن بناؤ کہ ہم معاویہ کا نام گلی گلی کوچے کوچے میں روشن کریں, اس کے نام کو روشن کریں گے, اس کے نام پہ جلسے کریں گے, اس کے نام کی مجلسیں منعقد کریں گے, اس کا نام نوجوان لوگوں میں روشناس کرائیں. قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی ہے. قرآن کہتا ہے فی صحف مکرمت مرفوعت مطہرہ بایدی سفرۃ. یہ قرآن کی آیت ہر آدمی پڑھتا ہے لیکن پتہ ہے علامہ عثمانی کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں, وہ لکھتے ہیں کہ یہ قرآن کی جو آیت ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو اللہ کی کتاب قرآن کریم حضور کے پاس بیٹھ کر لکھا کرتے تھے. فی صحف مکرمہ, یہ قرآن بڑی بزرگی والی کتاب ہے. قرآن کہتا ہے ذرا صرف یہ قرآن کی تعریف نہیں, ذرا توجہ کریں اس آیت پہ. فی صحف مکرمہ, یہ قرآن کے صفحات اور قرآن کا صحیفہ یہ بڑا بزرگی والا ہے، مرفوعۃً بڑے رفعت اور بلندی والا، مطہرہ یہ پاکیزہ چیز ہے، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ یہ ان اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، کِرَامٍ بَرَرَةٍ جو دنیا کے سب سے اچھے انسان ہیں، کِرَامٍ بَرَرَةٍ وہی اور اس کو لکھتے ہیں جو سب سے اچھے لوگ ہیں، اور وہ کون لکھتا تھا؟ 13 آدمی تھے، کتنے آدمی تھے؟ 13 آدمی قرآن لکھتے تھے، ان 13 آدمیوں میں سب سے پہلے حضرت زید تھے، کون تھے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ، اور دوسرے نمبر پر حضرت معاویہ، دوسرے نمبر پر کون تھے؟ حضرت معاویہ. تمام کتابوں میں البدایہ میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام والسلام کے قریب بیٹھ کر سب سے زیادہ حضرت معاویہ نے قرآن لکھا، آسمان سے فرشتہ آتا تھا اور حضرت معاویہ کو کہا جاتا تھا کہ قرآن لکھو، وہ قرآن لکھتا، قرآن کہتا ہے کرام برا، بہت اچھے لوگ، ان کے ہاتھوں کی تعریف قرآن کرتا ہے. جس ہاتھ کی تعریف قرآن کرے اس میں خیانت ہو سکتی ہے؟ ایک لاہور کا مفکر قلت اپنی کتاب میں حضرت معاویہ کو کہتا ہے کہ وہ انہوں نے مال میں خیانت کی، انہوں نے ایسے ایسا اپنے دور میں نظام حکومت قائم کیا جس میں ظلم و ستم عام ہو گیا تھا. ہائے تیری قلم پہ خدا کی لعنت، تیرے صفحات پہ لعنت ہو، تیری سوچ پہ لعنت ہو، ہم جوتے کی نوک سے ٹکراتے ہیں ہر ایسے فکر کو جو معاویہ کی عظمت و تقدس کو پار کرتا ہے. میرے دوستو، میں آپ کو چند اصولی باتیں آج انشاءاللہ بتاؤں گا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ صحابہ کے بارے میں آخر لوگ برا سوچتے کیوں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، یہ کیا بات ہے کہ کوئی حضرت معاویہ کو کبھی برا کہہ دیتا ہے، اور کوئی حضرت عائشہ کا الزام لگاتا ہے، کوئی حضرت عمر بن عاص پر الزام لگاتا ہے، اور کراچی سے ایک نیا فتنہ اٹھا ہے وہ حضرت علی کو بزدل ثابت کرتا ہے، وہ حضرت حسین کو ملزم اور باغی کہتا ہے، یہ بھی غلط ہے جی. میرے دوست، باتیں ذرا دیر میں رکھنے کی، میں آپ کو اصولی باتیں چند بتاؤں گا کہ صحابہ کے بارے میں یہ جو افراد تفریق ہے کہ ایک حضرت علی کے بارے میں افراد کرتا ہے، ایک حضرت معاویہ کے بارے میں تفریق سے کام لیتا ہے، آخری کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جب صحابہ کرام کا تعارف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم تاریخ سے پوچھتے ہیں بھی صحابہ کا تعارف بتاؤ، یہی بنیادی غلطی ہے. تاریخ سے صحابہ کا تعارف مانگنا ہماری غلطی ہے. ہم صحابہ کا تعارف قرآن سے مانگیں، ہم صحابہ کا تعارف نبی کی حدیث سے مانگیں. جب ہم قرآن سے تعارف مانگیں گے تو قرآن ہمیں بتائے گا کہ رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے ساتھ سچائی کا وعدہ کر رکھا. قرآن سے جب ہم پوچھیں گے تو قرآن ہمیں بتائے گا کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایمان ان کے دلوں میں راسخ ہو چکا ہے. قرآن ہمیں بتائے گا فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ بأیدی سفرۃ کرام بررۃ، قرآن ہمیں بتائے گا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسہم، یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کی جانوں کو خدا نے خرید لیا. قرآن ہمیں بتائے گا کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے روک نہیں سکتے ہیں. قرآن ہمیں بتائے گا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہیں. قرآن ہمیں بتائے گا اولئک هم الراشدون، یہ کامیاب ہیں. اولئک هم الفائزون، یہ کامران ہیں. اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہیں. قرآن ہمیں بتائے گا یبشرهم ربهم برحمت منه، خدا نے ان کو جنت کی خوشخبری دے دی، اور فرمایا یبشرهم ربهم برحمت منه ورضوان جنات لهم فيها نعيم مقيم، اس میں جنات ہوں گی، اس میں باغات ہوں گے، اس میں نہریں ہوں گی، فیہا نعیم مقیم، اس میں نعمتیں ہوں گی، اور فرمایا خالدین فیہا ابدا، یہ سارے صحابہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں.
نعرہ تسبیح صحابہ.
قرآن ہمیں بتائے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہی لوگ ہیں. قرآن ہمیں بتائے گا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہی لوگ ہیں. قرآن ہمیں بتائے گا یہ لوگ بڑے اچھے ہیں. قرآن ہمیں بتائے گا کہ لوگوں، ان سے زیادہ اچھا کون ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے نبی کو اٹھتے دیکھا، بیٹھتے دیکھا، قرآن اترتے دیکھا، قرآن نبی کو پڑھتے دیکھا، نماز میں جاتے دیکھا، نبی کو سجدہ کرتے دیکھا، نبی کو سجدے میں روتے دیکھا، نبی کو بدر میں دیکھا، نبی کو احد میں دیکھا، نبی کو خندق میں دیکھا، نبی کو سفر و حضر میں دیکھا،
نبی کو اللہ کے سامنے زاروں قطار روتے دیکھا. قرآن ہمیں بتائے گا اور جب ہم نبی سے پوچھیں گے تو پیغمبر فرمائیں گے اور لوگوں میرے صحابہ کو برا نہ کہو, لا تصدوا اصحابی, میرے صحابہ کو گالی نہ دینا. نبی سے جب ہم پوچھیں گے تو پیغمبر ہمیں بتائے گا کہ لوگوں اگر تم ساری دنیا مل کر احد پہاڑ سونا خراب کرو تو میرا ایک صحابی کوئی نام نہیں آنے دیا, اگر نام لیتے تو اس آدمی کو چھوڑ کر آپ باقیوں کو برا کہہ سکتے. پیغمبر نے سارے صحابہ کے بارے میں فرما دیا اس لیے کہ اللہ نے نبی کو بتایا تھا کہ کئی ایسے لوگ ہیں گے جو باقی صحابہ کو چھوڑ کر بعض کو برا کہیں گے. پیغمبر نے علل اطلاع کہہ دیا, مطلق بات کہہ دی, کوئی تقیید قائم نہیں کی, بلکہ پیغمبر نے فرمایا کہ کوئی بھی میرا صحابی ابو بکر سے لے کر وحشی بن حرب تک ایک مٹھی جو کی دیتا ہے تو تم ساری دنیا مل کر سونا احد پہاڑ جتنا دے دو تو اس جو کی مٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ اللہ کا نبی ہمیں بتاتا اور پیغمبر ہمیں بتاتا ہے کہ لوگوں میرے صحابہ اصحابی کنجوم بیئی مقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستارے ہیں تم جس کے پیچھے چلو گے, بیئی مقتدیتم تم جس کے پیچھے چلو گے, جس کے پیچھے. اس کے اندر تخصیص نہیں ہے, اس میں یہ نہیں کہا کہ علی کو چھوڑ کر باقی جس کے پیچھے چلو گے, معاویہ کو چھوڑ کر باقی جس کے پیچھے چلو گے, ابو بکر کو چھوڑ کر باقی جس کے پیچھے چلو گے. نہیں, پیغمبر نے اپنے صحابہ کا تعارف کرایا اور فرمایا بیئی مقتدیتم کہ جس کے پیچھے چلو گے. اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ جناب تاریخ طبری کہتی ہے کہ حضرت معاویہ ملزم ہے, تاریخ طبری کہتی ہے کہ حضرت علی حضرت معاویہ کو گالیاں دیتے تھے اور حضرت معاویہ حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے, شیعہ مورخ مسعودی کہتا ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کی مخالفت کرتے تھے, تاریخ یہ کہتی ہے اور حضور یہ فرماتے ہیں کہ مقتدیتم اہتدیتم تم جس کے پیچھے چلو کامیاب ہو جاؤ گے, اس لیے کہ وہ ہدایت یافتہ لوگ. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پیغمبر کا فرمان مانا جائے یا تاریخ طبری مانی جائے؟ تو جب پیغمبر کا فرمان مانیں گے تو ہمیں کسی تاریخ کی پرواہ نہیں, ٹھیک ہے؟ پھر معاویہ کے بارے میں ساری روایتیں غلط ہیں, یہ طبری نے لکھی. آپ کو پتا ہے طبری کون ہے؟ وہ آپ کے ابن جریر طبری, اس نے اپنی کتاب 14 جلدوں میں لکھی اور کئی جگہ پر 18 جلدیں اس کی موجود ہیں. اس نے اپنی کتاب میں کوئی ایسا موقع جانے نہیں دیا جس میں صحابہ کی مخالفت نہ کی. واقعات بھی لکھے, وہ لکھتا ہے کہ حضرت معاویہ نے نعوذ باللہ حضرت معاویہ نے اپنی منبر پہ بیٹھ کر حضرت علی کو پر لعنت بھیجنے کی رسم جاری کی اور حضور فرماتے ہیں کہ معاویہ میرا صحابی ہے. البدایہ میں ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے, البدایہ میں ایک بزرگ کا خواب نقل کیا گیا کہ اس بزرگ نے خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی, آپ کی مجلس میں حضرت ابو بکر عمر فاروق عثمان علی سب بیٹھے تھے اور وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور کی مجلس میں ایک آدمی آیا اور حضرت ابو بکر صدیق اور ایک آدمی آیا, تو میں نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آدمی ہے یہ ابو بکر و عمر کو برا کہتا. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں خواب میں حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آدمی ہے یہ ابو بکر و عمر کو گالیاں دیتا. تو اس آدمی نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, میں ابو بکر و عمر عثمان و علی کو برا نہیں کہتا, میں تو صرف معاویہ کو برا کہتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں آتا ہے, حضور خاص البدایہ میں لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تجھے شرم نہیں آتی کیا معاویہ میرا صحابی نہیں ہے؟ یہ بات البدایہ میں موجود ہے. اس کے بعد حضور علیہ السلام غصے میں آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ اس کو سزا دی جائے, اس لیے اس نے معاویہ کو برا کیوں کہا؟ معاویہ پیغمبر کا صحابی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں معاویہ جس آدمی کے ساتھ لڑے گا اس آدمی کو شکست دے دے گا, معاویہ کے اوپر کوئی آدمی حاوی نہیں ہو سکتا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ معاویہ میرا رازدان ہے. حدیث میں آتا ہے جو معاویہ سے محبت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا, جو اس سے بغض رکھے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں احلم من امتی معاویہ بن ابی سفیان, میری امت میں سب سے زیادہ بردبار معاویہ بن ابی سفیان. معاویہ وہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو غصے کے وقت ہنستا رہتا ہے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں معاویہ کتنا حلیم ہے, اس کو غصہ آتا ہے تب بھی ہنستا ہے. صحابہ میرے دوستو, صحابہ حضرت معاویہ کے پاس جاتے. آج لوگ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ اہل بیت کے مخالف, اہل بیت کی حضرت معاویہ مخالفت کر سکتے ہیں؟ جو حضرت علی کی تعریف کرتا ہے کوئی آدمی تو وہ رو رہا ہے. حضرت زرار اسدی رضی اللہ تعالیٰ ہو، ایک صحابی ہے، حضرت معاویہ نے ان کو بلایا اور بلا کر کہا بھائی زرار علی کی شان بیان کرو. علی کی شان حضرت زرار نے بیان کی کہ علی علم کا سمندر تھا، علی علم کا دریا تھا، علی تفقہ کا امام تھا، علی علم دین جانتا تھا، علی فقیہ تھا، علی عالم تھا، علی تہجد گزار تھا، علی راتوں کو روتا تھا. یہ بات بیان کرتے تھے، حضرت معاویہ ان کی باتیں سنتے تھے. جب اس نے بات ختم کر دی تو حضرت معاویہ نے فرمایا خدا کی قسم ابو الحسن ایسا ہی تھا. ابو الحسن حضرت علی کی کنیت ہے. کہا خدا کی قسم ابو الحسن ایسا ہی تھا. یہ کہہ کر حضرت معاویہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. میرے دوستو، یہ اس وقت کی بات ہے جب جنگ صفین ہو گئی. کہتے دیکھو جی، حضرت علی کے مقام کے ساتھ حضرت معاویہ کی لڑائی ہوئی. آپ جاگ رہے ہو، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میں اس لڑائی کی حقیقت آپ کو بتاؤں کہ یہ لڑائی کیا تھی، کیوں ہوئی. پہلی بات تو یہ سن، یہ ذہن میں رکھ لیں، آپ میں سے کوئی دو آدمی لڑ پڑے، مثال کے طور پہ دو آدمیوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے، لڑائی ہونے کے بعد تیسرے دن صلح ہو جائے. صلح ہو گئی، 10 سال گزر گئے، صلح رہی، بھائی چارہ رہا، ساری بات رہی ہے. تو آپ فوت ہو گئے، آپ کے فوت ہو جانے کے بعد آپ کی اولاد اس آدمی سے اگر لڑائی کرے بھی، تم نے میرے باپ سے لڑائی کری ہے تو کی ہے، تو وہ اولاد بے وقوف ہے کہ نہیں؟ بول لو. ہے میرے احساس کا جواب. آپ کسی آدمی سے لڑ پڑے، میں دوبارہ سمجھاتا ہوں، آپ کسی آدمی سے لڑ پڑے، لڑنے کے بعد تیسرے دن صلح ہو جائے جی، اور لڑائی بھی دل کی نہ ہو. پہلے بھی صلح تھی، بعد میں لڑائی ہو گئی، لڑائی کے بعد پھر صلح ہو گئی، اختلاف تھا ختم گیا جی. اور جس وقت صلح ہو گئی اس کے بعد آپ 8-10 سال رہے، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی اولاد اس دوسرے آدمی کے ساتھ جس سے آپ کی لڑائی ہوئی تھی، اس سے لڑائی کرنے لگے بھی، تم نے میرے باپ سے لڑائی کیوں ہوئی، کیوں کی؟ تو اس آپ کی اولاد کو لوگ پاگل کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ یہی حال آج کی اولاد کا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. حضرت علی المرتضی کے ساتھ حضرت معاویہ کا اختلاف ہوا، لڑائی ہوئی. کیوں لڑائی ہوئی؟ کوئی جگی کا جھگڑا تھا، کوئی حکومت کی جنگ تھی؟ نہیں، کوئی جنگ نہیں، بلکہ حضرت عثمان کے قصاص کے بدلے کے لیے ایک آپس میں اختلاف تھا. حضرت علی یہ فرماتے تھے کہ ابھی ان کا قصاص میں نہیں لے سکتا، حضرت معاویہ فرماتے تھے کہ ابھی قصاص ضروری ہے، اس لیے کہ جو قاتلین عثمان ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ کی فوجوں میں شامل ہو رہے ہیں، اس لیے قصاص ابھی لینا چاہیے. یہ اختلاف تھا، اختلاف ہوا، دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، تاریخوں میں یہ واقعات موجود ہیں. اور یہ لڑائی کس نتیجے پر پہنچی اس کے بارے میں تاریخوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن طبری نے یہ لکھا کہ 35,000 آدمی قتل ہو گیا، کسی نے کہا 10,000 آدمی اس لڑائی میں قتل ہوا. یہ تمام روایات شیعوں کی ہے، اتنے آدمیوں کے قتل کے بارے میں کوئی تصریح نہیں ہے. صحیح بات جو طبقات ابن صاحب نے لکھی ہے، اس نے کہا آدمی شہید ضرور ہوئے، قتل و غارت ضرور ہوئی، لیکن بہت تھوڑے لوگ غلط فہمی کی وجہ سے رات کی تاریکی میں شہید ہو گئے، لیکن صبح کے وقت، رات کو جنگ ہوگی، صبح کو پھر صبح کو صلح ہوئی، صلح کے بعد پھر آپس میں ملتے، یعنی ادھر کے لوگ ادھر جا کر حضرت علی کے پیچھے نمازیں پڑھتے اور ادھر کے لوگ حضرت معاویہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے، صلح وہاں ہو گئی، بات وہاں ختم ہو گئی. اس کے بعد آج کوئی 1400 سال کے بعد وہ علی المرتضیٰ کا نام لیوا یہ کہے کہ بھائی تم معاویہ کے ساتھ علی کیوں بیٹھے، کیا اس کو پاگل اولاد کہا جائے گا؟ کیوں کہا جائے گا؟ بولو. ٹھیک ہے، کہتے ہیں دو آدمیوں کی لڑائی ہوئی آپس میں، تو ایک کو جھوٹا ضرور کہیں گے، یہ ایک محاورہ ہے کہ نہیں ہے؟ دو آدمیوں کی لڑائی ہو تو ایک کو غلط ضرور کہیں گے. میں کہتا ہوں یہ فلسفہ غلط ہے، دو آدمیوں کی لڑائی ہو تو ایک جھوٹا ہوتا ہے، یہ بالکل بات غلط ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، دو آدمیوں کی لڑائی ہوئی، اس لڑائی کا ذکر قرآن میں آیا ہے، آپ دونوں میں کسی کو جھوٹا کہہ کے دکھائیں؟ دو کا ذکر قرآن میں آیا دونوں کی لڑائی کا، اور لڑائی بالکل قرآن نے پیدا لڑائی کا نقشہ باندھا ہے، اور نقشہ باندھ کر لڑائی ہوئی، آپ دونوں ایسے کسی کو جھوٹا کہہ کے دکھائیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت ہارون کے ساتھ لڑائی ہوئی ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی، اور داڑھی پکڑنے کے بعد حضرت ہارون نے کہا یبن امہ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے ماں جائے بھائی، اس طرح کر میری داڑھی نہ پکڑ، میرا کوئی قصور نہیں ہے، تیرے جانے کے بعد اس قوم نے بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا تھا، مجھے پتا نہیں چلا تو مجھے کیوں مارتا ہے، تو میری داڑھی کیوں پکڑتا ہے؟ داڑھی پکڑی کہ نہیں پکڑی؟ لڑائی ہوئی کہ نہیں؟ تو دونوں میں سے کسی کو آپ جھوٹا کہیں گے؟ بولو. اگر کوئی حوصلہ ہے تو کہے کوئی آدمی کہ موسیٰ نعوذ باللہ جھوٹے تھے یا ہارون جھوٹے تھے. دو آدمیوں کی لڑائی میں کسی ایک آدمی کو جھوٹا کہنا ضروری ہے یہ فلسفہ غلط. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دونوں میں کوئی جھوٹا نہیں ہوتا بلکہ غلط فہمی کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے جو دوسرے دن سلا جاتی ہے, بات ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ واقعہ پیش آئے. میری بات دے رکھی, یہ تھی چند باتیں تمہید کی. اب میں اپنی بات شروع کرتا ہوں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کا نام ہے بنو امیہ. کیا نام ہے؟ بنو امیہ. اسلامی تاریخ کے یہ دو بڑے بڑے خاندان ہیں, ایک بنو عباس اور ایک بنو امیہ. بنو عباس کی اولاد میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت علی اور اہل بیت سارے شامل ہیں, اور حضرت اور بنو امیہ کی اولاد میں سے حضرت معاویہ ہیں, حضرت عثمان غنی ہیں, حضرت خالد بن سعید ہیں, حضرت عمر بن سعید ہیں, حضرت عبان بن سعید ہیں, حضرت ابو حذیفہ ہیں. یہ تمام بنو امیہ میں سے. یہ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد تھے عبد مناف. کیا نام تھا؟ سنا ہے نا آپ نے نام عبد مناف کا. عبد مناف کے دو بیٹے تھے, ایک بیٹے کا نام ہاشم تھا, ایک کا نام امیہ تھا. ہاشم کی اولاد کو بنو عباس کہتے ہیں اور امیہ کی اولاد کو بنو امیہ کہتے ہیں. اس طرح بھی بات سمجھ آ سکتی ہے. یوں دیکھیے کہ حضرت ہاشم کی اولاد میں عبد المطلب پیدا ہوئے, عبد المطلب سے عبداللہ پیدا ہوئے, عبداللہ سے حضور علیہ السلام کی ذات پیدا ہوئی, اور عبد المطلب کے 11 بیٹے تھے. 11 بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام حمزہ تھا, ایک کا نام عباس تھا. عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس کہلائے اور وہ بنو عباس اسی کے نام سے مشہور ہو گئی. اور اسی کے اندر ایک حضرت ایک سے ایک ابو طالب تھے, اس کی اولاد حضرت علی المرتضیٰ اس کی اولاد میں سے تھے, اور حضرت علی کی اولاد پھر آگے چلی. تو اس طرح یہ دو خاندان تھے, یعنی عبد مناف کے دو بیٹے تھے بنو, ایک بیٹے کا نام امیہ تھا, ایک بیٹے کا نام شمس تھا, ہاشم تھا. تو یہ ہاشم اور امیہ یہ دونوں خاندان آگے چلے. ابتدا میں دونوں میں کوئی اختلاف نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی شور نہیں. ان دونوں میں آپس میں رقابت اس بات کی بات جہالت کے دور میں یہ رہی کہ بنو امیہ یہ کہتے تھے کہ سرداری ہمیں ہمارے پاس رہنی چاہیے. تو ہاشم کہتے تھے سرداری ہمارے پاس رہنی چاہیے. لیکن جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے تو اسلام نے تمام برائی اور رقابت کے رشتے ختم کر دیے, اور ختم کر کے صرف اسلام کا محبت والا رشتہ رہ گیا. سبحان اللہ, تو کہہ دو محبت والا رشتہ رہ گیا. اب جب محبت والا رشتہ رہا, لیکن محبت والے رشتے کس طرح نبی نے قائم کیے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو امیہ کو اپنی لڑکیاں دی, اور بنو امیہ کی لڑکیاں اپنے خاندان کے نکاح میں لائیں. کس طرح؟ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی حقیقی بہن ام حبیبہ حضور کی بیوی ہے. حضرت معاویہ کا مقام چھوٹا سا نہیں ہے, حضور کے سکے سالے ہیں حضرت معاویہ. حضرت معاویہ کی بہن ام حبیبہ حضور کی بیوی ہے, اور اس کے بعد حضور کی چار بیٹیاں ہیں. چار بیٹیوں میں تین بیٹیاں آپ نے بنو امیہ کو دی ہیں. مثلا حضرت زینب ہے, حضور کی بڑی صاحبزادی زینب, ان کا نکاح قاسم بن ربیع ابو العاص اور عمری کے ساتھ ہوا جو حضرت خدیجہ کے بھانجے ہیں. حضرت خدیجہ بھی امیہ خاندان سے جو حضور کی بیوی ہے. اچھا, اور دوسرے بیٹے کا نکاح, دوسری بیٹی رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا, وہ بھی بنو امیہ سے ہے. تیسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح رقیہ کے فات کے بعد حضرت عثمان سے ہوا, جو بنو امیہ سے ہے. تین بیٹیاں بنو امیہ کو دی, اور ایک بیٹی حضرت علی کو دی, یعنی بنو عباس کو دی. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو عباس اور بنو امیہ کی اس چپکلش کو ختم کرنے کے لیے آپ نے خاندانی رشتے کی. اور رشتے پھر کیوں نہ ہوئے؟ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی رشتے داریاں اسی طرح ہوتی رہی. دیکھیے حضرت جعفر, جعفر حضرت جعفر کا نام سنا نا, حضرت جعفر تیار حضرت علی المرتضیٰ کے حقیقی چچا ہیں. کیا ہے؟ حقیقی چچا. ان کے چچا جعفر تیار حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی, ہاں بھائی, چچا دار بھائی, حقیقی بھائی ہے حضرت جعفر, میں سوری غلطی ہوگی, حضرت جعفر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں. اور حضرت جعفر کے ساتھ زادے کا نام ہے عبداللہ. کیا نام ہے؟ عبداللہ. وہ حضرت معاویہ کے پاس ملک شام میں گئے, شام گئے اور ایک مہینہ حضرت معاویہ کے گھر میں رہے، وہی اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے گئے تھے، وہاں سیر کرنے کے لیے گئے ہوں گے یا کسی کام سے گئے، حضرت معاویہ ہی کے گھر میں حضرت عبداللہ بن جعفر کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا. تو جب بچہ پیدا ہوا حضرت معاویہ نے عبداللہ بن جعفر کو 10,00,000 درہم اسی وقت دیے کہ بچے کی کفالت کے لیے. حضرت عبداللہ بن جعفر بنو عباس سے ہیں، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے لگتے عبداللہ بن جعفر، تو ان کو 10,00,000 روپیہ کس نے دیا؟ حضرت معاویہ نے. اور جب 10,00,000 روپیہ دیا اور وہ عبداللہ بن جعفر اتنے خوش ہوئے، وہ پہلے بھی قدر کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے پیدا ہونے والے بچے کا نام معاویہ رکھا. ہم تو آج معاویہ نام رکھنے کو عیب سمجھتے ہیں. اور حضرت ایک اور رشتے کی بات آپ سے کروں، آپس میں رشتے داریاں بڑی تھی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 بچے تھے. کتنے بچے تھے؟ 6. دو بیویوں میں ایک بیوی تھی، اس ایک بیوی سے اکیلا ایک لڑکا تھا جس کا نام یزید تھا، اور اس کے بعد دوسری بیوی سے 5 بچے تھے. ایک بچے کا نام عبدالرحمان تھا، ایک کا نام عبداللہ تھا. اور 3 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی کا نام صفیہ تھا، ایک کا نام ارا تھا، ایک کا نام رملہ تھا. یہ جو رملہ حضرت معاویہ کی بیٹی ہے، ان رملہ کا نکاح حضرت عثمان کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ ہوا. یہ عبداللہ کون ہے؟ جو ام کلثوم کے بیٹے ہیں. ام کلثوم حضور کی بیٹی ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے عبداللہ کا نکاح حضرت معاویہ کی لڑکی سے ہوا. یہ آپس میں رشتے داریاں ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں کسی کو چلتا. میرے دوستو، بنو عباس اور بنو امیہ کا کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں ہے جی. یہ لڑائی کس چیز کی ہے؟ لڑائی تاریخوں نے ڈال دی، اور تاریخوں نے بھی نہیں ڈال دی، پیٹ نے ڈال دی. اور پیٹ کی لڑائی ہے آج تک چلی آتی. صحابہ میں تو کتنی رشتے داریاں ہیں، کتنا قریبی تعلق ہے، کتنی آپس میں محبت ہے، اور کتنا قرب ہے صحابہ کرام میں. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 سال کی عمر میں فتح مکہ کے دن اپنے باپ ابو سفیان کے ساتھ آ کر حضور کی خدمت اسلام قبول کیا. تمام تاریخ اس بات پہ متفق ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لا چکے تھے، 3 سال پہلے، لیکن انہوں نے پھر اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا. جب حضور کی خدمت میں ابو سفیان کے ساتھ آئے، حضور مسکرا پڑے اور معاویہ کو اپنے پاس بٹھایا، اور پاس بٹھا کر کہا، لوگوں دیکھو، معاویہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، اس کو پہلے ہی یہاں ہونا چاہیے تھا. اسی وقت کہہ دیا، معاویہ تو یہاں بیٹھا رہے، جب آسمانوں سے جبرائیل آیا کرے تو میں تجھے لکھایا کروں گا، تو قرآن لکھا کر. حضرت معاویہ کاتب الوحی گئے. فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا، حضرت معاویہ غزوہ حنین میں آگے. فتح مکہ کے بعد غزوہ طائف پیش آیا، غزوہ طائف کے اندر جو ابن اسود طائف کا بہت بڑا سردار تھا، اس سردار کو کلمہ امیر معاویہ نے پڑھایا. اس کو کلمہ کس نے پڑھایا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طائف کے سردار کو. اور اس کے بعد پھر طائف فتح ہو گیا اور وہاں اسلام آ گیا. میرے دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے دور میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمحے کے لیے حضور سے جدا نہیں ہوئے. کتاب لکھتے ہیں، قرآن لکھتے ہیں، حضور چلتے ہیں، چلتے چلتے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے جا رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے حضرت معاویہ پیچھے جا رہے ہیں، آگے جا کر حضور نے پیچھے مڑ کر دیکھا، معاویہ میرے ساتھ ہی آ رہے ہیں، ہاتھوں میں لوٹا پکڑا ہوا ہے پانی کا، حضور کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ حضور نے اپنی چادر اتار کر معاویہ کے چہرے پہ ڈال دی، اور حضرت معاویہ وہ چادر لے کر آ گئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے، دیکھنا یہ چادر بابرکت ہے، جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد کفن میں یہ چادر رکھ دینا تاکہ میری نجات ہو جائے. نبی کے ساتھ اتنا عشق تھا. میرے دوستو، حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت ام حبیبہ جو حضور کی بیوی ہے، امیر معاویہ کی بہن ہے، حضرت معاویہ ان کے گھر میں موجود ہیں اور حضرت ام حبیبہ حضرت معاویہ کے سر کے بال ٹھیک کر رہی ہیں. حضور علیہ السلام تشریف لائے، فرمانے لگے، ام حبیبہ کیا کرتی ہے؟ اپنے بھائی کے بال ٹھیک کرتی ہے؟ ام حبیبہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا بھائی ہر آدمی کو پیارا ہوتا ہے، مجھے معاویہ بڑا پیارا ہے. تو حضور نے کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا، ان اللہ ورسولہ یحبانہ، اگر تو پیار کرتی ہے معاویہ سے، اللہ اور اس کا رسول بھی پیار کرتا. میرے دوستو، حضرت معاویہ کی فضائل ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صبح شام حضرت معاویہ نبی کے ساتھ ہیں, نبی کی خدمت میں ہیں, قرآن لکھتے ہیں, کتابت کرتے ہیں. تاریخ میں جو اعتراض کرنے والے, کسی نے اعتراض کیا کہ جناب حضرت معاویہ کاتب الوحی نہیں تھے, بلکہ صرف حضور جو خطوط باہر کے ملکوں میں لکھا کرتے تھے وہ خطوط لکھتے تھے, اور عقل کے اندھو پیغمبر کہ پیغمبر جو قرآن آسمانوں سے اترتا ہے وہ اللہ کا قرآن وہ بھی وحی ہے, وہ وحی جلی ہے, اور جو خطوط پیغمبر لکھواتا ہے وہ وحی خفی ہے. تو معاویہ قرآن بھی لکھتا ہے, وہ وحی خفی بھی لکھتا ہے, وحی جلی بھی لکھتا ہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیکٹری کہا جائے گا. ٹھیک ہے, تو جو آدمی نبوت کا سیکٹری ہو اس پر کوئی تنقید کرے تو تنقید کس پر ہوگی؟ اور پیغمبر کا, اور جتنے بادشاہوں کو خطوط حضور کے دور میں لکھے گئے, یہ ایک بات نہیں آپ سے عرض کروں, فتح مکہ کے بعد بڑے بڑے بادشاہوں کو, قیصر روم کو, ہرقل کو, خسرو کو, اور بڑے بڑے رؤساء کو جتنے خطوط حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے بعد لکھے, وہ سارے خطوط حضرت معاویہ لکھے. اور میرے دوستو, اتنا بڑا مقام اسلامی تاریخ میں کسی کو کیا ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جلیل القدر صحابی کو کیا عظمت عطا فرمائی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بہت لمبا قد تھا, بہت خوبصورت جوان تھے, سرخ اور سفید رنگ تھا, اور گری داڑھی تھی, اور سر پہ سفید عمامہ پہنا کرتے تھے. اتنے بڑے حلیم تھے جس کی کوئی حد نہیں. ایک آدمی نے حضرت معاویہ کے سامنے آ کر حضرت معاویہ کو گالیاں دی, حضرت معاویہ ہنسنے لگے. لوگ حیران ہو گئے کہ معاویہ گالیاں سن کر ہنستا ہے, تو معاویہ نے کہا یہی میں نے پیغمبر کا طریقہ پایا. میرے دوستو, اتنا حلیم آدمی, اور حدیث میں آتا ہے کہ اعلم من امتی معاویہ, میری امت کا بہت بڑا حلیم معاویہ بن ابی سفیان ہوگا. حضرت معاویہ کے حالات میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب معاویہ پیدا ہوئے تو ان کے سر کو دیکھ کر ایک کعبہ شناس نے کہا کہ یہ نوجوان, یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے, ایک وقت آئے گا کہ یہ بچہ پوری عرب قوم کا سربراہ ہوگا اور دنیا اس کی سرداری کو تسلیم کرے. آپ نے دیکھا کہ حضرت معاویہ کے والد ابو سفیان, انہوں نے غزوہ احد میں حضور کا مقابلہ کیا, غزوہ خندق میں حضور کا مقابلہ کیا. میرے دوستو, کوئی آدمی دنیا میں ایسا ہے جو بتا سکے کہ غزوہ احد میں حضرت معاویہ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا, خندق میں کلمہ نہیں پڑھا تھا, باپ مشرکوں کی طرف سے نبی کا مقابلہ کرتا ہے اور مشرکوں فوج کا سپہ سالار ہے, لیکن بیٹا ایک جنگ میں بھی پیغمبر کا مقابلہ کرنے کے لیے دوبارہ اٹھا کر نہیں آیا. یہ حضرت معاویہ کی سلیم الفطرتی تھی کہ جس کی وجہ سے اپنے باپ کے ساتھ شریک ہو کر معاویہ نہیں آئے. میرے دوستو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دور, اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا دور آتا ہے. ابو بکر صدیق کے دور میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں حضرت معاویہ کو بھیجا گیا, اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں مسیلمہ قذاب کو قتل کیا گیا, جنگ یمامہ ہوئی, 700 قرآن کے قاری شہید ہوئے. اس جنگ کے اندر آپ نے آج تک صرف یہ سنا ہوگا کہ وحشی بن حرب نے یمامہ کے اندر حضرت وحشی بن حرب نے مسیلمہ کو قتل کیا. ایک میل بدایت کی ایک روایت آپ کو سنانا چاہتا ہوں, اس میں لکھا ہے کہ کتابوں میں یہ بھی روایت موجود ہے کہ وحشی بن حرب کی بجائے مسیلمہ کو کرنے والا معاویہ بن ابی سفیان. میرے دوستو, یہ بھی روایت اسی کتاب میں موجود ہے. اور حضرت معاویہ نے جنگ یمامہ میں ایسے بڑے حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے کہ انسانی عقل حیران ہو جاتا. ملک شام میں حضرت معاویہ ہے قلعہ کے قلعہ فتح کر کے رکھے, اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی تکریم فرمائی, بڑی عزت فرمائی, اور یہ عزت افزائی کی بات ہے. ابو سفیان بھی ان کے ساتھ ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کا تقریباً 2.5 سالہ دور ختم ہو گیا. اس کے بعد حضرت عمر فاروق آئے. حضرت عمر فاروق نے آتے ہی سب سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اردن کا گورنر مقرر کیا. اگر میرے دوست کو ایک بات سمجھ میں آنے کی ہے کہ ایک آدمی پیغمبر کے دور میں حضور علیہ السلام کی وحی کا قاتل ہے, اور جب آپ کا دور ختم ہو گیا تو وہ آپ کے خلیفہ ابو بکر کے دور میں وہ ملک شام کی ایک لڑائی کا سپہ سالار ہے, اور اس کے بعد اب دوسرے خلیفہ عمر فاروق آئے تو آتے ہی ان کو گورنر مقرر کر دیتے ہیں. اس کے بعد جب حضرت عثمان آئے تو حضرت عثمان نے شام کے ساتھ مصر کا علاقے پر بھی حضرت معاویہ کو گورنر عطا فرما دی, اور اس کے بعد 20 سال تک حضرت امیر معاویہ گورنر رہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک صحابی جس کے بارے میں قرآن کی وضاحت ہے, جس کے بارے میں پیغمبر کی 11 احادیث اس کی شان میں اتری ہیں, نازل ہوئی ہیں, 11 احادیث پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کی شان موجود ہے, اور وہ قرآن کا کاتب ہے, اور اس کی زندگی روشن کتاب کی طرح موجود ہے, اور وہ ابو بکر کے دور میں بھی صاف ہے, عمر کے دور میں بھی صاف ہے, عثمان کے دور میں بھی صاف ہے. تو آتے ہی ان کو گورنر مقرر کر دیتے ہیں. اس کے بعد جب حضرت عثمان آئے, حضرت عثمان نے شام کے ساتھ مصر کا علاقے پر بھی حضرت معاویہ کو گورنر عطا فرما دی, اور اس کے بعد 20 سال تک حضرت امیر معاویہ گورنر رہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک صحابی جس کے بارے میں قرآن کی وضاحت ہے, جس کے بارے میں پیغمبر کی 11 احادیث اس کی شان میں اتری ہیں, نازل ہوئی ہیں, 11 احادیث پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کی شان میں موجود ہے, اور وہ قرآن کا کاتب ہے, اور اس کی زندگی روشن کتاب کی طرح موجود ہے, اور وہ ابو بکر کے دور میں بھی صاف ہے, عمر کے دور میں بھی صاف ہے, عثمان کے دور میں بھی صاف ہے. حیرت انگیز جنگے کرنے والا وہ معاویہ بن ابی سفیان آج اس کو تاریخ معاف نہیں کرتی. کوئی کہتا ہے اس کا دور ایسا تھا, فلاں ایسا تھا. میں کہتا ہوں ہم کسی بات کو نہیں مانتے جو معاویہ کے تقدس کو خراب کرتی ہو, اس لیے کہ معاویہ کے اوپر اللہ کے نبی کی نظر کرم تھی. جس پر نبی کی نظر کرم ہو جائے ساری دنیا ایک طرف ہو کر اس کا بال بھی بگاڑ نہیں سکتی.
نعرہ تکبیر شان صحابہ.
میرے دوستو, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی تاریخ کا ایسا عظیم انسان ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ, میری امت میں وہ آدمی جو بحری لڑائیوں کا آغاز کرے گا جنتی ہوگا, اس پر جنت واجب ہو چکی. میں آج تاریخ کے طالب علموں سے, میں عام لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں, اور معاویہ پہ اعتراض کرنے والوں مجھے بتاؤ, کیا بخاری شریف کی یہ روایت نہیں ہے کہ جو آدمی پہلی لڑائی کا آغاز کرے گا اس پہ جنت واجب ہو چکی ہے؟ مجھے بتایا جائے کہ کون ہے دنیا کا وہ انسان جس نے سب سے پہلے پہلی بیڑا تیار کیا, جس نے سب سے پہلے یورپ کو فتح کرنے کے لیے افریقہ پہ اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے, جس نے حضرت عثمان کے دور میں عثمان سے کر کہا امیر المومنین مجھے اجازت دو میں یورپ میں جا کر نبی کا پیغام پھیلاؤں, انہوں نے کہا کیسے جاؤ گے؟ تو فرمانے لگے مجھے اجازت. حضرت عثمان نے اجازت دے دی. اجازت دینے کے بعد کیا ہوا؟ سب سے پہلے بحری بیڑی کا آغاز ہوا. اور ایک انگریز فرائس اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اپنے شام کی گورنری کے دور میں جب بحری بیڑا بنایا تو پوری دنیا یورپ کو حیران کر دیا. معاویہ کا بحری بیڑا جب سمندر میں اترا ساری دنیا ششدر رہ گئی کہ ایک ایسا آدمی جو صرف قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہے, ہم جسے بدو کہتے تھے, وہ اس قوم کا آدمی اتنا بڑا بحری بیڑا تیار کرے, اپنے اسلام کو مدینہ سے نکال کر یورپ میں لے آیا. یہ معاویہ کی ذات ہے. میرے دوستو, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں کس لیے کہتا ہوں کہ اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا دور حضرت معاویہ کی ذات کا ہے؟ اس لیے کہ خلفائے راشدین کے دور میں 20 سال تک حضرت معاویہ شام کے گورنر ہیں. کس کے گورنر ہیں؟ شام کے. شام کے گورنر 20 سال تک حضرت معاویہ رہے, اور اس کے بعد حضرت علی المرتضی حضرت عثمان شہید ہو گئے. اب یہاں ایک چھوٹا آپن کر میں آگے چلتا ہوں. حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے. ان کو شہید کس نے کیا؟ ان کو بلوائیوں نے شہید کیا, ان کو منافقوں نے شہید کیا, ان کو عبداللہ ابن سبا کی پٹی نے شہید کیا. اور شہید کرنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ چاہیے یہ تھا کہ ان کے قاتلوں سے بدلہ لیا جاتا, لیکن ان کا قاتل مالک اشتر نقی, ان کا قاتل کنانہ بن بشر, یہ سارے کے سارے حضرت علی المرتضیٰ کی فوج میں خفیہ طریقے سے شامل ہو گئے. اور اتنے لوگ اس لیے کہ میر سے یہ سارے بلوائی آئے تھے, مصر سے منافق آئے تھے، مصر سے یہود نواز پارٹی آئی تھی، اور آہستہ آہستہ حضرت علی کی فوج میں شامل ہو گئی۔ حضرت علی اور مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نیت تھے، اسلام کے پابند تھے، علی اسلام کا شرائع تھا، لیکن وہ آہستہ آہستہ جب وہ فوج میں شامل ہو گئے معلوم نہ ہو سکا کہ یہ قاتلان عثمان ہے۔ میرے دوستو، اس کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی، قاتلین عثمان آپ کی فوج میں شامل ہوتے ہیں، آپ ان کو نکالو یا ان کو ہمارے سپرد کرو، ہم اس کے قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں۔ حضرت علی اور مرتضیٰ کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ کا اختلاف ہوا اسی بات پہ، اور اس کے بعد میں موضوع کی طرف آتا ہوں۔ حضرت معاویہ کے ساتھ اختلاف ہوا، ایک آدمی کو بشیر انصاری، بشیر بن نعمان، نعمان بن بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضرت علی نے بھیجا کہ جاؤ جا کر ملک شام میں دیکھو کہ معاویہ کیا کرتے ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ جب میں ملک شام گیا، دمشق کی جامع مسجد میں پہنچا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ 60,000 آدمی جامع مسجد کے صحن میں بیٹھا ہوا ہے، اور ایک آدمی کھڑا ہو کر حضرت عثمان غنی کا خون آلود کرتا لے کر کھڑا ہے، اور دوسرا آدمی حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں لے کر کھڑا ہے، اور جس وقت 60,000 شیعوں کے سامنے اس نے وہ کٹی ہوئی انگلیاں دکھائی اور عثمان کے کا خون آلود قمیص جب جس وقت ٹھہرایا، تو سارے مجمع سے آواز آئی، ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، ہم بستر پہ نہیں سوئیں گے، ہم کنگھی نہیں کریں گے، ہم تیل نہیں لگائیں گے، ہم ایش نہیں کریں گے جب تک عثمان کے ایک ایک قاتل کو چن کر ہم قتل لگا۔ یہ انہوں نے عہد کر لیا۔ نعمان بن بشیر واپس آئے، حضرت علی سے کہا، اے علی المرتضیٰ، آپ کو معلوم نہیں امیر معاویہ کا کوئی دخل نہیں رہا، بلکہ ملک شام کے جتنے بڑے بڑے رؤساء ہیں، بڑے بڑے مجاہد ہیں، تمام نے مل کر معاہدہ کیا کہ ہم قاتلین عثمان سے بدلہ لیں گے، اور آپ کی فوج میں قاتلین عثمان چپ کے داخل ہو چکے ہیں، آپ ان کو سمجھائیں، آپ حضرت معاویہ کے ساتھ اس طرح سختی نہ کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ ابھی خاموش تھے، وہ مالک استرنخی جو قاتلین عثمان کی پیروی کر رہا تھا، جو صحابی نہیں تھا، وہ باہر نکلا، اس نے کہا، اے علی المرتضیٰ، یہ بشیر نعمان بن بشیر معاویہ سے صلح کرایا ہے، یہ نعوذ باللہ پیسے لے آیا ہے، آپ کو غلط باتیں بتاتا ہے، مجھے ملک شام بھیجو، میں دیکھتا ہوں کیسے معاویہ بیعت نہیں کرتے، کیسے کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے اختلاف شروع ہوا، جس وقت انہوں نے کہا کہ عثمان کے قاتل جب تک پکڑے نہ جائیں گے اس وقت تک بات نہیں بنے گی، تو اسی فوج میں سے 20,000 آدمی باہر نکلے۔ حضرت علی کی فوج کی 80,000 تھی، 20,000 آدمی باہر نکل کر کہنے لگے، ہم سارے عثمان کے قاتل۔ وہ بلوائی تھے، وہ منافق تھے، وہ کون تھے؟ وہی کوفی تھے، یہی تھے، یہی بات ذرا سمجھے، میں بات کیا کرتا ہوں، وہ کون تھے؟ وہی لوگ تھے حضرت علی کا نام لینے والے، اور علی کا اپنے آپ کو عاشق کہنے والے، اپنے آپ کو شیعہ نے علی کہنے والے، اپنے آپ کو۔ اسی لیے نہج البلاغہ کا خطبہ اٹھا کر دیکھو، حضرت علی فرماتے ہیں، اے شیعہ نے علی، تم نے مجھے دھوکہ دیا، اے شیعہ نے علی، تم سے زیادہ ذلیل کوئی نہیں، اے شیعہ نے علی، تم سے بہتر معاویہ ہیں، تم سے بہتر معاویہ کے ماننے والے، تم نے ہر قدم پہ دھوکہ دیا، جاؤ حضرت حسن نے دھوکہ دیا، وہ نہج البلاغہ میں اٹھا کر دیکھو، وہ تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ وہ شیعہ نے علی، تم نے میرے باپ کو قتل کیا، تم نے مجھے تنگ کیا، تم اہل بیت کے دشمن ہو، تم بدترین لوگ ہو۔ نہج البلاغہ میں یہ روایت موجود ہے۔ انہوں نے یہ کیوں کہا؟ کہتے تھے، ہم 20,000 عثمان کے قاتل ہیں، لیکن وہ معاویہ تھا، وہ کوئی بزدل آدمی نہیں تھا۔ میرے دوستو، اور علی کو بزدل کہنے والا، پیر علی بھی بزدل نہیں تھا۔ بزدل تم ہو، ذلیل تم ہو، جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، کہتے ہیں کہ ہم قاتلین عثمان ہیں، وہی لوگ بزدل تھے۔ لیکن یہ کہہ کر تو بات نہیں بن جاتی۔ جس وقت حضرت معاویہ کو اس بات کا پتا چلا، تو معاویہ نے کہا کہ ایک طرف علی ہے، دوسری طرف میں ہوں، یہ جچتی نہیں ہے کہ میں علی کے مقابلے میں آؤں، چاہیے یہ کہ جو عثمان کے قاتل ہیں صرف ان کو چن چن کر ہم نے لانا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو سے بدلہ لینے کے لیے حضرت امیر معاویہ نے 60,000 کا لشکر تیار کیا، اور لشکر تیار کر کے وہ کوفہ کی طرف آئے۔ 60,000 کیوں لشکر آیا بھی؟ حضرت معاویہ وارث تھے حضرت عثمان، حضرت عثمان کے سکے چچا زاد بھائی تھے حضرت معاویہ۔ حضرت معاویہ کو شرم حق بنتا تھا کہ عثمان کے قاتلین سے قصاص کا مطالبہ کریں، وہ مطالبہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور جس وقت وہاں آئے، ملک شام کوفہ کے قریب ایک جگہ ہے صفین کا مقام، وہاں آئے، ادھر حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ 80,000 فوج ہے وہ بھی آئی. حضرت معاویہ کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کوئی لڑائی نہ ہو اس لیے کہ دوسری طرف بھی صحابی ہیں اس طرف بھی صحابی ہیں. دونوں فوجیں آ گئیں, ایک طرف حضرت معاویہ کی فوج ہے ایک طرف حضرت علی کی فوج ہے. دونوں فوجیں آ گئیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پیغام بھیجا کہ اے امیر المومنین علی المرتضیٰ عثمان کے قاتلوں کو ہمارے سپرد کر دیا جائے. حضرت علی نے فرمایا کہ میں عثمان کے قاتلوں کو کیسے سپرد کر سکتا ہوں. حضرت معاویہ نے جس آدمی کو بھیجا کہ جا کر حضرت علی سے ملو, اس آدمی کے سامنے ایک آدمی کہنے لگا کہ ہم عثمان کو قتل کرنے والے ہیں, کسی میں جرت ہے تو ہمارے ساتھ بدلہ کر کے دکھائے. حضرت علی نے فرمایا دیکھو یہ اتنے سرکش ہیں, یہ میرا نام لیتے ہیں, یہ میرے منہ پر اونچی باتیں کرتے ہیں, ان کو میرا کوئی حیا نہیں ہے, میں ان سے کیسے بدلہ لے کر. حضرت علی المرتضیٰ نے یہ بات فرمائی. اور اس کے بعد میرے دوستو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی گفتگو کے بعد تحریری گفتگو ہونے لگی. ایک طرف حضرت معاویہ نے رکا لکھا, دوسری طرف حضرت علی المرتضیٰ کی طرف سے رکا لکھا گیا. دونوں طرف سے صحابی مقرر ہو گئے. دونوں طرف جس وقت رکے بازی 3 مہینے تک رکے بازی ہوتی رہی, یہ بھی ذہن رکھے, 3 مہینے تک کوئی لڑائی نہیں. 3 مہینے کے بعد 3 آدمی مقرر کیے گئے کہ وہ صلح کرائیں گے. ان آدمیوں میں حضرت عمر بن عاص تھے, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور تیسرے بھی ایک صحابی تھے. تینوں آدمی صلح کے لیے درمیان میں آ گئے, کیا ہم صلح کرتے ہیں. تینوں آدمیوں نے بیٹھ کر ایک جگہ فیصلہ کر لیا, ایک جگہ فیصلہ کر لیا کہ لڑائی نہیں ہوگی. جو عثمان کے قاتل ہیں ان قاتلین عثمان سے حضرت معاویہ علیحدہ بدلہ لیں گے, اس آپس کی فوجوں کی کوئی لڑائی نہیں. یہ فیصلہ طے ہو گیا رات کو. جب فیصلہ طے ہو گیا اور تینوں آدمیوں میں سے ایک صحابی حضرت معاویہ کی فوج کی طرف چلا گیا, دوسرا حضرت علی کی فوج کی طرف چلا گیا, اور جا کر دونوں نے فوجوں میں صلح نامہ پڑھ کر سنا دیا کہ جناب اس طرح صلح ہو گئی ہے, یہ بات ہو گئی, یہ معاملہ طے ہو گیا, قرآن کو ہم نے درمیان میں ضامن مانا ہے, اور یہ بات واضح ہو گئی کہ عثمان غنی مظلوماً قتل کیے گئے ہیں, اس میں ان کے قصاص کا بدلہ لیا جائے گا, لیکن اس موقع پر نہیں, ابھی یہ فوجیں منتشر ہو جائیں, اس کا بدلہ بعد میں ہوگا. یہ فیصلہ طے ہو گیا. جس وقت یہ فیصلہ طے ہو گیا تو وہ عبداللہ ابن سبا جو کوفہ میں گیا ہی اس لیے تھا کہ صحابہ کی لڑائی کرائی جائے, جو اسی لیے مالک استر بیٹھا تھا اور اپنے ساتھیوں کو حضرت علی کے ساتھ اوپر اوپر سے وہ کہتے تھے کہ ہم علی کے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ ملا دیا تھا. انہوں نے آپس میں اسی وقت میٹنگ کی. انہوں نے کہا اگر یہ بات مسلمانوں کی صلح ہو گئی, معاویہ اور علی آپس میں بھائی بھائی بن گئے, یا اس طرح یہ تو پہلے بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں, علی بھی صحابی ہے معاویہ بھی صحابی ہے, تو پھر ہماری دال نہیں ملتی, اس لیے کہ معاویہ نے ہم سے بدلا تو ضرور لینا ہے, چلو آج بدلا لے لے گا, کل کو اکیلا بدلا لے گا, علی کو آگے کیوں نہ کریں, ہم یہ کیوں نہ بتائیں کہ معاویہ علی کے مقابلے میں آیا ہے, اس لیے راتوں رات کوئی ایسا کام کر دیا جائے تاکہ یہ صلح نامہ بالکل ختم ہو جائے. چنانچہ رات کی تاریکی میں منافقوں کا ایک گروہ, مالک اشتر کے ایک ساتھیوں کا ایک گروہ حضرت علی کی فوج آیا, دوسرا گروہ حضرت معاویہ کی فوج کی طرف چلا گیا, اور حضرت علی کی فوج جو گیا رات کا اندھیرا تھا, اس نے رات کے اندھیرے میں دوسرے فریق کی طرف دوسری فوج کی طرف تیر اندازی شروع کر دی, اور جو دوسرا گروہ وہاں بھیجا تھا اس نے وہاں سے تیر اندازی شروع کر دی, دونوں میں تیر اندازی شروع ہو گئی. اس گروہ نے حضرت علی کی فوج کو آواز دے کہا دیکھو معاویہ نے ہم پر حملہ کر دیا, اور اس گروہ نے حضرت معاویہ کو آواز دے کر کہا دیکھو علی نے ہم پر حملہ کر دیا. اس حملے کے نتیجے میں رات کے تھوڑے سے حصے میں قتل و غارت ہوئی, لڑائی ہوئی, مسلمان آپس میں شہید ہوئے, بہت سے مسلمان شہید ہو گئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اب آپ مجھے بتائیں اس میں معاویہ اور علی کا کیا قصور ہے؟ قصور اگر آج کوئی کہے کہ دیکھو جی معاویہ نے علی کے ساتھ لڑائی کی ہے, اس لیے لڑائی علی کے ساتھ کی ہے کہ تمہاری شرارتوں کا نتیجہ ہے تم, اور ان منافقوں نے لڑائی کرائی, ان کوفیوں نے لڑائی کرائی جو عبداللہ ابن سبا کی پارٹی کے تھے, جو مالک اشتر کے ماننے والے تھے, جو عثمان کے قاتل تھے, اور اس رات کی تاریکی میں جنگ ہو گئی, اور اس جنگ میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے, بڑے بڑے جلیل القدر صحابی اس جنگ میں شہید ہو گئے. صبح ہوئی, ہر صحابی نے حضرت علی اپنی جگہ پہ افسوس کر رہے ہیں, حضرت معاویہ اپنی جگہ پہ رو رہے ہیں کہ مسلمانوں کی آپس میں لڑائی کیوں,
اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحم دل تھے، اور رحم دل اسی کو کہتے ہیں کہ جب آپس کا معاملہ آتا ہے تو وہ رحم دل ہے. اور اس کے بعد میرے دوستو میں ایک بات چھوڑ گیا، جس وقت تین مہینے تک رکے بازی ہوتی رہی تو اسی تین مہینے کے دوران قیصر روم کو، جو روم کا بادشاہ تھا، اس کو پتا چلا کہ علی المرتضی حضرت معاویہ کے مقابلے میں آئے ہیں. اس نے حضرت امیر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ اے معاویہ، اگر تم چاہو تو میں آپ کے ساتھ مل کر علی کی خلافت کو ہم ختم کر دیں اور آپ کو علی کی خلافت لے دیں. آپ اگر چاہیں میری امداد کی ضرورت ہے تو میں آپ کی امداد کرتا ہوں. قیصر روم نے اپنے قاصد کے ذریعے یہ خط لکھا. ساری کتابوں میں، شیعہ کی کتابوں میں بھی یہ خط موجود ہے. جب وہ خط آیا تو اس کا جواب معاویہ نے کیا دیا؟ اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں علی کی محبت نہ ہوتی، علی کے ساتھ تعلق نہ ہوتا، رحماء بینہم کی تفسیر اگر غلط ہوتی تو معاویہ اس قیصر روم کے ساتھ مل جاتے. لیکن قرآن کہتا ہے رحماء بینہم اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے سخت ہیں، اس لیے کہ قیصر روم کافر تھا. ان کے مقابلے میں دیکھو سخت کیسے ہوتے ہیں، آپس میں رحماء بینہم، آپس میں یہ رحم دل کیسے ہوتے ہیں. جس وقت حضرت معاویہ کو خط آیا تو حضرت معاویہ نے کہا اور قاصد، اگر میرے پیغمبر کی شریعت میں قاصد کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. اور اس کے بعد کہا اور روم کے کتے، اس جواب میں جو خط لکھا اس میں لکھا تھا اور روم کے کتے، اگر تو اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو میں تجھے روم کا جلا ہوا کوئلہ بنا دوں گا، اور اگر تو نے آئندہ کوئی ایسی جسارت کی تو میں اپنے چچا زاد بھائی علی کے ساتھ مل کر لڑوں گا، اور سب سے پہلا سپاہی علی کی فوجوں سے میں ہوں گا جو تیری طرف تیر انداز دے. یہ حضرت معاویہ کا خطبہ تھا. ساری شیعہ کی کتابوں میں یہ خط موجود ہے. میں پوچھتا ہوں کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی تفسیر اس سے زیادہ سچی کہاں؟ کیا رحماء بینہم نہیں ہے؟ کیا صحابہ میں آپس میں محبت نہ تھی؟ کیا آپس کا تعلق نہیں تھا؟ اور تعلق کسے کہتے؟ اور اشداء علی الکفار، جب کافر کا معاملہ آیا تو معاویہ نے کہا میں اپنے چچا زاد بھائی علی کے ساتھ مل جاؤں گا اور مل کر اس کی فوجوں شامل ہو کر تیری طرف تیر اندازی کروں گا اور تجھے جلا ہوا روم کا کوئلہ بنا دوں. حضرت معاویہ کی اتنی گرجدار آواز پوری دنیا کو حیران کرتی. میرے دوستو یہ وہی دور تھا. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ حضرت علی المرتضی اور حضرت معاویہ آپس کی لڑائی ختم ہو گئی. اس شرط پہ ختم ہوئی لڑائی، اس شرط پہ کہ حضرت علی المرتضی نے فرمایا، حضرت معاویہ نے فرمایا حجاز اور یمن کے تمام علاقے وہ آپ کے پاس رہیں، اور ملک شام اور ترکستان اور کابل تک حکومت یہ ہمارے پاس رہے. اختلاف ختم ہو گیا، جھگڑا ختم ہو گیا، رہنے لگے. کچھ عرصے کے بعد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور ان کے بعد خلیفہ حضرت حسن بنے. حضرت حسن 6 سال تک خلیفہ رہے. میرے پاس وہ کتاب موجود ہے، 6 ماہ تک خلیفہ رہے. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت موجود ہے میرے پاس، جس میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری خطبے میں فرمایا اے حسن، جب معاویہ کا ساتھ تیرا معاملہ آئے تو صلح کرنے میں کبھی تاخیر نہ کرنا. یہ حضرت علی المرتضی کا خطبہ موجود ہے. چنانچہ 6 مہینے کے بعد حضرت حسن نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور جس وقت حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی اس کے بعد حضرت معاویہ تنے تنہا پوری دنیا کی اسلامی حکومت کے سربراہ بنے. اور اس کے بعد حضرت معاویہ 19 سال تک حکمران رہے. اس کے بعد 19 سال تک حکمران رہنا کوئی معمولی بات نہیں. ملک شام سے لے کر عرب سمیت، کہاں ترکستان، کہاں چین، کہاں مصر، کہاں کابل اور کاشغر کی بستیاں، اور کہاں بخارا کے علاقے، اور کہاں پرتگال کی ریاستیں. میرے دوستو یہ معاویہ کی بات تھی جس نے افریقہ پہ قبضہ کیا تھا، جس نے ہندوستان کے دریائے سندھ کو عبور کر کے دریائے ہندوستان کے دروازے پہ آ کر دستک دے کر اسلام کو یہاں پھیلایا تھا. حضرت عثمان کے زمانے میں صرف سندھ کے ابتدائی علاقے میں اسلام پہنچا تھا. لیکن اے معاویہ، تیری عظمت و تقدس پہ قربان جاؤں کہ ملتان سے آگے پورے دلی تک اور آگے چاٹ گام کی پہاڑیوں تک اسلام پہنچانے والا امیر معاویہ. میرے دوستو اسلام آگے بڑھتا ہے. اور اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یورپ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے بحری بیڑا تیار کیا تھا, لیکن حضرت معاویہ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا, اپنی فوجی کونسل سے مشورہ کیا. اس کونسل میں کون لوگ تھے؟ حضرت معاویہ کے ایک مجلس مشاورت تھی. اس یہ ایک بات آپ کو اور بتاؤں, یہ جو پارلیمنٹ جسے کہا جاتا ہے, اس پارلیمنٹ کا وجود دنیا میں سب سے پہلے حضرت معاویہ نے قائم کیا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ تمام صحابی حضرت امیر معاویہ کی فوج کے, حضرت امیر معاویہ کی حکومت کی مجلس مشاورت کے ممبر تھے. ان سے مشورہ ہوتا تھا. حضرت معاویہ نے مشورہ کیا کہ ہمیں چاہیے کہ قیصر روم کو ختم کر دیا جائے. روم کی سلطنت اس دور کی سب سے بڑی سلطنت تھی. حضرت معاویہ اس سلطنت سے ٹکر لینے کے لیے میدان میں آئے. اور معاویہ کو وہ کہنے والوں, مجھے بتاؤ وہ کون سا آدمی تھا جس نے بر اعظم افریقہ پہ, جس نے شمالی اور جنوبی افریقہ کے جنگلات کو عبور کر کے سمندروں کا سینہ چاک کر کے جو آگے نکلا, اور اسی کے بھیجا ہوا ایک صحابی میرے دوستو حضرت زہیر بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت معاویہ نے بھیجا کہ جا دنیا کے جس خطے تک تم پہنچ سکتے ہو, جا کر میرے پیغمبر کا اسلام پھیلاؤ. کتابوں میں لکھا ہے حضرت زہیر بن کعب افریقہ کو عبور کر کے روڈس اور سیکلیا کے علاقے کو عبور کر کے ایک ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں زمین کا آخری سرا آ گیا تھا, اور اس جگہ پہ حضرت زہیر نے سجدہ کیا اور کہا, اے اللہ اگر زمین اس سے آگے ہوتی, آبادی اس سے آگے ہوتی, تو میں معاویہ کی قیادت میں وہاں بھی تیرے پیغمبر کا اسلام پہنچاؤں. میرے دوستو دنیا کتنی بڑی سلطنت قائم کرنے والا, قرآن لکھنے والا اور پیغمبر کا سالہ, پیغمبر کی بشارتیں پانے والا, قرآن سے فضیلت حاصل کرنے والا, قیصریہ جیسے دنیا کے سب سے بڑے شہر کو فتح کرنے والا معاویہ. قیصریہ آج لوگ کہتے ہیں نیو یارک بڑا شہر ہے, کوئی کہتا ہے جناب کلکتہ, اور کوئی کہتا ہے لندن دنیا کا بڑا شہر ہے. دنیا کا سب سے بڑا شہر ایک ہی گزرا ہے جسے قیصریہ کہتے ہیں, جس شہر کے اندر رات کو چوکیداروں کی تعداد 100,000 ہوتی تھی, اور جس کے شہر کے بازار 300 بازار, جس شہر کے بازار تھے 300, اور اتنا بڑا ملک تھا, اتنی بڑی سرائے تھی, اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 صحابہ کو سپاہیوں کو اس شہر کے کو فتح کرنے کے لیے بھیجا. اور معاویہ کے تقدس پہ بانٹ جاؤں کہ اس کے 40,000 صحابہ نے قیصریہ کو فتح کر کے اس کے سب سے بڑے مرکز کے اندر اسلام کا پرچم گاڑ دیا, قیصریہ کو فتح کیا. اور اس کے اسی قیصریہ کے علاقے کو بعد میں فتح قبرص کا نام دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد ترکستان کو فتح کیا. یہ ترک 100,000 ترکی مقابلہ کرنے کے لیے حضرت معاویہ کا آئے, لیکن معاویہ نے 3 مہینے کا محاصرہ کرنے کے بعد ترکستان کے پرخچے اڑا دیے, اور یہاں بھی اسلام کا پیغام جاری کر دیا. اور اس کے بعد معاویہ کی فوجیں بخارا میں پہنچی, معاویہ کی فوجیں کابل میں پہنچی, معاویہ کی فوجیں بلخ کے علاقے میں پہنچی, معاویہ کی فوجیں خراسان کو عبور کرتی ہوئی چین کے ساحل تک گئی, اور وہاں نبی کا پیغام اور اسلام پہنچایا. میرے دوستو یہ آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کا نام دفتر میں رجسٹر کرنے کے لیے سب سے پہلا یہ کام حضرت معاویہ نے شروع. اور اس کے علاوہ یہ خانہ کعبہ کا جو غلاف خانہ کعبہ کو پہنایا جاتا ہے, اس غلاف کی ابتدا حضرت امیر معاویہ نے کی. اور اس کے علاوہ میرے دوستو یہ جو مساجد ہیں, ان مساجد پر حضرت معاویہ کے دور سے پہلے مینار نہیں ہوتے تھے, حضرت معاویہ نے مساجد پر مینار قائم کیے. اتنی بڑی باتیں, جو آدمی مساجد پہ مینار قائم کرنے والی تاکہ اللہ کا گھر دنیا میں نمایاں ہو, اس کو قائم کرنے والا معاویہ, اور اس کے بعد خانہ کعبہ کا غلاف لگانے والا معاویہ, قیصریہ کو فتح کرنے والا معاویہ, اور حضرت حسن اور حسنین کو 10-10 لاکھ روپیہ سالانہ وظیفہ دینے والا معاویہ, اور صحابہ کرام کی عزت و ناموس کو روشن کرنے والا معاویہ, اور نپولین نے جو کہا تھا کہ مسلمانوں نے نصف صدی میں دنیا کے نصف حصے پہ حکومت کی ہے, وہ صرف حضرت معاویہ کے دور کے بارے میں کہا. نصف دنیا کے نصف حصے پر حکومت کرنے والا ایک معاویہ تھا. اتنی بڑی زبردست حکومت, اتنی بڑی طاقت. اور کتابوں میں زکریہ نسولی ایک عرب مورخ ہے بہت بڑا, وہ لکھا ہے کہ جس وقت قیصر روم سے مقابلے کا موقع آیا تو یہ مہم حضرت معاویہ کے دور کی سب سے بڑی مہم تھی. لوگوں نے کہا معاویہ یہ اتنا بڑا آدمی ہے, قیصر روم اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا, آپ کیسے اس کا مقابلہ کریں گے؟ تو معاویہ نے کہا کوئی بات نہیں, حضرت معاویہ نے 20,000 فوجیوں کی ایک کھیپ افریقہ کے جنگلوں میں بھیجی. ہاں ہاں سبحان اللہ, افریقہ کے جنگلوں میں بھیجی اور انہیں کہا کہ جنگلوں کے درخت کاٹ کر بحری جہاز بنائے جائیں. قرآن کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت معاویہ نے 3 مہینے میں 1,700 بحری جہاز اس کی فوج نے بنائے, اور 1,700 بحری جہازوں کا وہ ایک بحری بیڑا تیار ہو گیا اور اس کو سمندر کے اندر جب ڈالا تو پوری دنیا ورتے حیرت میں رہ گئی. اور وہ قیصر روم اس کے پاس کل 600 بحری جہاز تھے اور حضرت معاویہ کے پاس 1,700 بحری جہاز تھے. میرے دوستو, حضرت معاویہ کی فوجیں بحری جہازوں میں بیٹھ کر جس وقت سمندر کا سینہ چاک کر کے یورپ کے اندر آئیں اور اس نے یورپ کو بتا دیا کہ اسلام کے علمبردار اس طرح ہوتے ہیں, قیصر روم کی حکومت کے پرخچے اڑا دیے, رومیوں کی سلطنت تباہ و برباد کر دی اور روم کے اندر اسلام کی حکومت کا پرچم لہرا دیا. میرے دوستو, اتنا بڑا اسلام کا حکمران, پھر حیرانگی ہوتی ہے کہ تاریخ اس کی مخالفت کیوں کرتی ہے. اس لیے یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام کی جتنی بھی تاریخ کی کتابیں ہیں سب سے بڑی تاریخ کی کتاب تاریخ طبری ہے. ذہن میں رکھیں یہ سب سے پہلے تاریخ لکھی گئی ہے. سب سے پہلے ایک تاریخ طبری لکھی گئی ہے, ایک تاریخ مسعودی لکھی گئی ہے, ایک تاریخ ابن کثیر کی تاریخ الکامل لکھی گئی ہے, اور یہ جو تاریخ طبری ہے اس کا عربی میں اصل نام تاریخ الامم والملوک ہے. یہ تاریخ کی 3 بڑی بڑی کتابیں, اور اس کے علاوہ یہ 3 کتابیں کہاں سے لکھی گئیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, مسئلہ یہاں آ کر حل ہوگا, یہ 3 کتابیں لکھنے والے 3 شیعہ ہیں جی. 3 کتابیں لکھنے والے کون ہیں؟ شیعہ. 3 کتابیں لکھنے والے شیعہ. شیعہ نے اس وقت یہ کتابیں لکھی جب بنو عباس کی خلافت, اور بنو عباس کے وہ خلفاء تھے جو صحابہ نہیں تھے نہ تابعی تھے, بلکہ وہ دور کافی گزر چکا تھا. 240 ہجری میں تاریخ طبری لکھی گئی. تو 240 ہجری تک صحابہ تو ختم ہو گئے تھے, تو بنو عباس کے وہ خلفاء تھے جن کو ذاتی طور پر بنو امیہ سے دشمنی تھی کہ ان کی سرداری کیوں قائم ہے. وہ پہلے بھی مخالفت تھی, حضور کے آنے کی وجہ سے خاندانوں کی مخالفت ختم ہو گئی تھی, حضور نے رشتہ داریاں کرائی تھیں, جب آپ کا دور ختم ہو گیا مخالفت دوبارہ لوٹ آئی. تو بنو عباس کے دور میں یہ 3 تاریخ کی کتابیں لکھی گئیں اور 3 لکھنے والے شیعہ. محقق ابن جریر مسعودی کٹر شیعہ ہے, اور اس کے علاوہ ابن اسیر جس کی تاریخ القمل ہے, یہ 3 کتابیں شیعوں کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کتابیں کہاں سے لکھی, انہوں نے کہاں سے کن لوگوں سے لکھی. کئی تو باتیں لوگوں کے سینہ بسینہ باتیں چلی جاتی تھی کہ دیکھو بھی معاویہ ایسا تھا, عثمان ایسے تھے, بنو امیہ کے خلاف پروپیگنڈا تھا, کئی وہ باتیں سینہ بسینہ آتی تھی. اور اس کے علاوہ ان کا ماخذ کیا ہے؟ ان کا ماخذ لوط بن یحییٰ قلبی کی وہ کتاب ہے جو سب سے پہلے اس نے واقعہ کربلا کے بعد کچھ یادداشتیں کاغذوں پر اور تختیوں پر رقم کی تھی. تختیوں پر کچھ یادداشتیں اس نے نقل کی لوط بن یحییٰ قلبی نے, اور ابن ابی مخنف قلبی نے, اور حشام بن واقد نے, اور واقدی مورخ نے. یہ 4 آدمی تھے. ان 4 آدمیوں نے علیحدہ علیحدہ اپنے یادداشتیں اکٹھی کی, اور اتفاق کی بات آپ اندازہ لگائیں کہ یہ 4 آدمی کٹر شیعہ تھے. یہ 4 آدمی کیا تھے؟ کٹر شیعہ تھے. اور یہ لوط بن یحییٰ جو قلبی ہے, یہ مالک اشتر نخی کا پوتا ہے. مالک اشتر نخی وہ ہے جو حضرت عثمان کا قاتل ہے. میرے دوستو, ان کی کتابوں کو ماخذ بنا کر تاریخ کی کتابیں لکھی گئی. اب میں اگر حضرت معاویہ کے خلاف یا حضرت عثمان کے خلاف کوئی بات کتابوں میں ملے, ہمیں کیا اعتبار اس کا سکتا ہے؟ آج اگر کراچی کا کوئی مورخ یہ لکھے کہ حضرت معاویہ نعوذ باللہ بزدل تھے یا حضرت حسین باغی تھے, تو اس کی یہ بات بالکل غلط ہے. کہ اس لیے کہ اس نے بھی روافض اور خوارج کی آمیزش شدہ کتابوں کا حوالہ لے کر حضرت علی اور حضرت حسین کے خلاف لکھا. اور اگر لاہور کا کوئی مفکر حضرت معاویہ اور حضرت عثمان تنقید کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دیکھو جی, حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کو ولیعہد بنایا, حالانکہ حضرت علی نے بھی اپنے بیٹے حسن کو ولی عہد بنایا تھا. اور جب کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ جناب دیکھیے حضرت عثمان نے اپنے رشتہ داروں کو خلف اپنے رشتہ داروں کو حکومت پہ براجمان کیا, تو اس کے جواب میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے رشتہ داروں کو, اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس کو, عبید اللہ بن عباس کو, قسم بن عباس کو, ان کو تین بڑے بڑے صوبوں کا گورنر بنایا. یہ سب باتیں کہتا ہے, لیکن یہ اختلاف نمایاں کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تاکہ صحابہ کا اختلاف ظاہر ہو جائے, تاکہ حضرت علی اور حضرت حسین کو بھی نعوذ باللہ برا ثابت کیا جائے, اور حضرت معاویہ اور حضرت عثمان کو بھی برا ثابت کیا جائے. لیکن میرے جلال پور پیر والا کے بزرگوں, دوستوں, نوجوانوں, حاصل بات یہی ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں رائی کے دانے کے برابر کوئی برائی کسی کتاب میں, کسی چیتھڑے میں, کسی مجموعے میں, کسی مجموعے میں, کسی دستاویز میں, کسی حوالے سے, کسی مورخ سے دنیا میں ہو, اس ایسی ہر بات کو چوتے کی نوک سے ٹکرایا جا سکتا ہے, اور کسی صحابی کے بارے میں بدگمانی نہیں کی جا سکتی. بات ٹھیک ہے, یہی عقیدہ رکھنا ہوگا. اگر ہم یہ عقیدہ نہیں رکھیں گے تو پھر ہمیں تاریخ پر ہی بھروسہ کرنا پڑے گا, اور اگر ہم نے تاریخ پہ بھروسہ کر لیا تو پھر تاریخ معاویہ اور حضرت عثمان کے خلاف ہے, آدھی تاریخ حضرت علی اور حسین کے خلاف ہے. اس لیے کہ روافض اور خارج دو گروہ تھے. خارجی گروہ بھی حضرت اسی زمانے میں پیدا ہو گیا تھا. خارجی گروہ اسے کہتے ہیں جو حضرت علی کے دشمنوں کا گروہ ہے, جس کے ایک آدمی ابو لولو نے حضرت فاروق اعظم پہ حملہ کیا, اور عبد الرحمان بن ملجم نے حضرت علی المرتضیٰ پہ حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا. یہ ایک گروہ تھا اسلام دشمنوں کا. اصل بات یہ ہے کہ صحابہ آپس میں محبت رکھتے تھے, صحابہ کا آپس میں تعلق تھا. حضرت معاویہ اہل بیت کی عزت کرتے تھے, اہل بیت کا احترام کرتے تھے, اور حضور علیہ السلام کے ساتھ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا عشق تھا کہ اپنے خلافت کے آخری دور میں وہاں تشریف لے گئے مدینہ منورہ, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے, اماں میں نبی علیہ السلام کے کپڑوں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, حضور کے منہ مبارک کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ نے جب حضور کے کپڑے دکھائے, آپ کی نبوت والی چادر دکھائی, تو حضرت معاویہ چادر کو لے کر آنکھوں سے لگاتے تھے اور روتے تھے, اور کب چادر کو اپنے سینے پہ ڈالتے تھے, اور اس کے بعد چادر کا ایک کنارہ پانی میں بھگویا, اور پانی میں بھگو کر اس کو نچوڑ کر جو پانی بچ گیا وہ اپنے جسم پہ مل لیا, اور آدھا پانی پی لیا, اور کہنے لگے یہ میری بڑی سعادت ہے. اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخن, آپ کے بال مبارک حضرت عائشہ صدیقہ سے منت کر کے لے لیے, اور کہنے لگے کہ جب میں مر جاؤں گا تو ایک چادر مجھے حضور علیہ السلام نے دی تھی, اور یہ منہ مبارک, یہ ناخن میرے منہ پر, میری آنکھوں پر, کانوں پر رکھ دیا جائے, اور چادر کو میرے کفن میں رکھ دیا جائے, تاکہ قیامت کے دن میں انہیں کپڑوں کی وجہ سے, حضور کے عشق کی وجہ سے میری رات ہو جائے. یہ حضرت معاویہ کا عشق رسول تھا, اتنا عشق تھا, اتنی محبت تھی, آپس میں بڑا تعلق تھا. اور بعض لوگ کہتے ہیں جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گڑا کھود کر اس کے اندر داخل کر کے نعوذ باللہ مار دیا تھا. یہ جھوٹ اسی طرح کا جھوٹ ہے جس طرح یہ جھوٹ ہے حضرت معاویہ حضرت علی حضرت معاویہ کو, اور حضرت معاویہ حضرت علی کو گالیاں منبر پہ دیا کرتے تھے. جس طرح اس جھوٹ کی کوئی حقیقت نہیں, اسی طرح اس بھی جھوٹ کی کوئی حقیقت نہیں. یہ تمام ایسے ایسے جھوٹ جو اس دور کی رافضی اور خارجی کتابوں سے منقول ہیں, ان کی کوئی اصل نہیں ہے. میرے دوستو ایک اصولی بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صحابہ کا تعارف ہمیں قرآن و حدیث سے حاصل کرنا چاہیے, نبی کے کلام سے حاصل کرنا چاہیے. جو بات کسی ایک صحابی کی عظمت کو مجروح کرتی ہو, اس کو گندی پکڑی میں ڈال دیا جائے, وہ بات غلط ہو سکتی ہے, وہ قصہ غلط ہو سکتا ہے, اس کا بیان کرنے والا راوی کذاب اور دجال ہو سکتا ہے, نبی کے صحابی پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا. بات ٹھیک ہے, یہ اصولی بات ہے. صحابہ کا آپس میں تعلق, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی عاشق رسول رہے, ساری زندگی اسلام پہ عمل پیرا رہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ سے زیادہ حضور کی طرح نماز پڑھنے والا کوئی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. امام عامش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی کہانی سنی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ حضرت معاویہ ایسا عظیم انسان تھا کہ جس کے دور کو خلافت راشدہ کے دور سے تشبیہ دی جاتی ہے. علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو خلفائے راشدین کے دور خلافت میں ذکر کرنا چاہیے, اس لیے کہ یہ خلافت جو چاروں خلفاء کے بعد قائم ہوئی, یہ انہی اصولوں پر کاربند تھی جن اصولوں پر ابوبکر, عمر اور عثمان و علی کی خلافت. میرے دوستو حضرت فاروق اعظم معاویہ کی تعریف کریں، حضرت امام آمش تعریف کریں، حضرت امام ابو حنیفہ حضرت معاویہ کی تعریف کریں، اور سارے صحابی تعریف کریں، اور سارے علماء تعریف کریں، پیران پیر ان کی تعریف کریں، اور اس کے بعد سارے عبداللہ ابن مبارک سے ایک آدمی نے آ کر پوچھا کہ حضرت معاویہ اور عمر بن عبد العزیز کے اندر دونوں میں کیا فرق ہے، تو عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم معاویہ کی تشبیہ عمر بن عبد العزیز سے دیتے ہو، حالانکہ عمر بن عبد العزیز وہ عظیم انسان ہے جنہوں نے خلافت راشدہ کا دور دوبارہ زندہ کیا تھا، لیکن وہ صحابی نہیں تھے، اس لیے عبداللہ بن مبارک نے فرمایا معاویہ اتنے عظیم انسان ہے کہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر حضرت معاویہ نے حضور کے ساتھ مل کر جنگ حنین میں حصہ لیا، اس گھوڑے کے ناک میں جو جنگ کی لڑائی کی وجہ سے میل اکٹھی ہو گئی ہے، عمر بن عبد العزیز اس میل کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، حالانکہ عمر بن عزیز کا کتنا بلند مقام ہے، لیکن عبداللہ بن مبارک سمجھتے تھے کہ صحابی کی بڑی عظمت ہوتی ہے، اور میرے دوستو صحابہ پہ تنقید کرنا، صحابہ کے بارے میں بحث کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اپنے آپ کو دوزخ میں ڈالنا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت کی وادیوں میں ڈالنا ہے، اپنے آپ کو جہنم کے کٹہرے میں ڈالنا ہے، اور صحابہ کا نام زندہ کرو، صحابہ کی کہانیاں یاد کرو، صحابہ کے واقعات کا مطالعہ کرو، آج ہمیں صرف اس بات کا پتا ہے کہ ٹیلی ویژن پہ الف نون کا ڈرامہ آتا ہے یا نہیں، ہمیں اس بات کا پتا ہے کہ جاسوسی کہانیاں اور اس کے علاوہ حکایت اور آداب عرض اور یہ ڈائجسٹ ان کی کہانیاں کیا ہیں، اور دوسروں کی کہانیاں اور بیدرک کی شاعری اور جناب شکسپیئر کے ڈرامے ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں، اے کاش آج کے مسلمان کو، آج کے نوجوان کو، آج کے کاروباری آدمی کو رات کی تاریکی میں جب وہ اپنے بستر پہ سوتا ہے تو وہ اپنے ذہن میں ابو بکر عمر کی خلافت کا نقشہ رکھے، اپنے ذہن میں خالد ابن ولید کی یاد رکھے، آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ خالد ابن ولید جس نے 125 لڑائیاں لڑی ہیں اور ایک لڑائی میں بھی شکست نہیں کھائی ہے، اس خالد ابن ولید کا کوئی نشان پاکستان میں نہیں، حالانکہ نشان حیدر کے ساتھ نشان خالد بھی ہونا چاہیے، چاہیے کہ نہیں چاہیے، لیکن وہ کوئی نشان نہیں ہے، اس لیے ہے جی، اور کتابیں خالد ابن ولید کے خلاف کتاب لکھی گئی، ایسی کتاب پہ خدا کی کروڑ مرتبہ لعنت، جو لکھنے والا ہے، جو اس کو بیچنے والا ہے، جو اس کو چھاپنے والا ہے، جس جگہ پہ وہ کتاب جاتی ہے، اور جو اس کو عزت و نگاہ اچھی شرف کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تمام لوگوں پہ خدا کی لعنت، جو حضرت خالد ابن ولید کے بارے میں کہتا ہے، وہ خالد جو افریقہ کی ایک لڑائی میں جب گیا تو اس کے ساتھ 60 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، 60 آدمی لے کر 60,000 کا مقابلہ کرنے کے لیے گیا، 35,000 آدمیوں کو میدان سے بھگا دیا، 9,000 آدمیوں کو قتل کر لیا اور باقیوں کو گرفتار کر کے لے آیا، 60 آدمیوں کو لے کر، وہ خالد ابن ولید اتنا عظیم انسان، وہ خالد جس وقت خالد ابن ولید ایک قادسیہ کی لڑائی میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک دشمنوں کی فوج کا ایک بوڑھا خالد کے پاس آیا، کہنے لگا خالد تیرا نام سن کر ہماری فوجیں جواب دے گئی ہیں، وہ کہتی ہیں خالد کے ساتھ ہم لڑائی نہیں کر سکتی، لیکن میں ایک تجویز لایا ہوں، اے خالد یہ میرے ہاتھوں میں زہر کی شیشی ہے، اگر اس زہر کی شیشی کو پی لو اور بجاؤ اور تمہیں کچھ نہ ہو تو پھر میری ساری فوج نبی کا کلمہ پڑھ لے گی، اور اگر تم پیو گے تو ہم پی کر مر جائیں گے، اور یہ اتنی سخت زہر ہے کہ 70 آدمی یک وقت اس زہر کو سونگ لے تو مر جاتے ہیں، خالد ابن ولید اتنا عظیم صحابی تھا کہ اس نے اس چیز کو پکڑا، بسم اللہ لا یضر ما اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ حضور کی حدیث پڑھی اور پڑھ کر اس زہر کے اوپر پھونک مار کر ساری کی ساری شیشی اپنے منہ میں ڈال لی، اور بوڑھا کھڑا دیکھتا ہے، تھوڑی دیر تک کچھ بھی نجب نہ ہوا تو بوڑھا بے ہوش ہو گیا، اس کو ہوش آیا، اس نے کہا خالد تو انہیں اس شیشی پہ منتر کر لیا اور میرے تو کئی آدمی اس زہر کو سونگ کر مر گئے ہیں، تو نے اس پہ دم کر دیا، درود پڑھ دیا، یا اس پہ پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا، خالد ابن ولید نے کہا او بتوں کو پوجنے والے، تجھے تیرے بتوں نے سکھایا ہے زہر مرتی ہے، مجھے میرے مصطفیٰ نے سکھایا ہے کہ جب تک خدا نہ مارے دنیا کی کوئی طاقت مار نہیں، میرے دوست وہ عظیم انسان خالد ابن ولید، ہمیں اس کی کہانیوں کا کوئی انداز نہیں، ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہم خالد ابن ولید کی کہانیوں کو نہیں جانتے، کہتے ہیں جناب ہر سال پاکستان میں محرم کے موقع پہ لڑائی کا خدشہ رہتا ہے، ہماری حکومت کو بھی بڑا اس میں انتظامات کرنے پڑتے ہیں، پڑتے ہیں، میں نے ایک تجویز یہاں فیصل آباد میں پیش کی ہے، یہاں وہ بھی پیش کرتا ہوں، اگر کوئی رپورٹر موجود ہے تو لکھے، ایک تجویز ہے میرے ذہن میں، شیعہ سنی اختلاف بالکل ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ایسی ہونی چاہیے تجویز کہ بالکل شیعہ سنی اختلاف ختم ہو جائے، بالکل وہ تجویز یہ ہے جتنے پاکستان میں شیعہ ہیں ان تمام کو اکٹھا کر کے ایران بھیج دیا جائے، اور ایران کے جتنے سنی ہیں ان کو یہاں لایا جائے، جھگڑا ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور پچھلے دنوں کی بات ہے، یہ خمینی صاحب کا ماشاءاللہ بیان آیا تھا کہ صحابہ کرام نے وہ قربانیاں نہیں دی حضور علیہ السلام کے لیے جو میرے یہ ایرانیوں نے دی ہیں، ہاں میرے پاس اخبار، میرے پاس یہ ہے، تو یعنی اس نے کہا کہ صحابہ نے بھی وہ قربانیاں نہیں دی، میں نے وہاں جمعہ بھی جواب دیا، میں نے کہا خمینی صاحب عقل پہ تمہاری پردہ پڑ گیا ہے، اور اتنی بھی نہیں سوچتے کہ تم 3 سال ہو گئے وہ صدر صدام تمہارے اوپر چڑھا ہوا ہے، چڑھا ہوا ہے کہ نہیں، اس نے ناک میں دم کیا ہوا کہ نہیں کیا ہوا، اور تلے ملے جتنے بھی ہیں ایران میں کوئی نظر آتا ہے اس کے سامنے؟ کوئی بھی نہیں۔ میں نے کہا 3 سال ہو گئے صدر صدام تمہارے اوپر چڑھا ہوا ہے اور تمہارے یہ ایرانی اس سے تیری جان چھڑا نہیں سکے، اور تو صحابہ کی بات کرتا ہے جنہوں نے اس ایران کو اس مجوسیوں سے لے کر فتح کر کے مسلمانوں کو دیا تھا، وہ صحابہ کرام جو 60 کی تعداد میں 60,000 کا مقابلہ کرتے تھے، جو ہتھیلیوں پہ جانے رکھ کر میدان میں آتے تھے اور جو دعا کرتے تھے کہ اللہ کل کو میں میدان جنگ میں آؤں تو کل کو میرے ہاتھوں سے تیرا سب سے بڑا دشمن قتل ہو، دوسرا صحابی آمین کہتا تھا، اور دوسرا صحابی پھر دعا کرتا ہے اللہ کل کو جب لڑائی ہو میں میدان جنگ میں جاؤں تو دشمن کوئی بہت بڑا تیرا دشمن وہ مجھے قتل کر دے، میری گردن علیحدہ کر دے، میری آنکھوں کو علیحدہ کر دے، میرے کانوں کو کاٹ دے، میرے ہاتھوں کو کاٹ دے، میرے پاؤں کو کاٹ دے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اے اللہ تیرے دربار میں میرے ٹکڑے پہنچے تو میں فخر کروں کہ اللہ تیرے دین کے کٹ کے آیا ہوں۔ اور جب دوسرا دن ہوتا ہے تو اس جنگ شروع ہو گئی تو وہ صحابی جس نے دعا کی تھی کہ میرے ہاتھوں تیرا بڑا دشمن قتل ہو، اس کے ہاتھوں سب سے بڑا دشمنوں کا سپہ سالار قتل ہوتا ہے، اور قتل کرنے کے بعد جب جنگ ختم ہوئی وہ واپس آیا تو راستے میں کیا دیکھتا ہے، جس جگہ پہ دعا کی تھی اسی جگہ پہ اس صحابی کے ٹکڑے ٹکڑے فضا کے اندر بکھر رہے ہیں، ہاتھ ادھر پڑے ہیں، آنکھیں ادھر پڑی ہیں، ناک ادھر پڑے ہیں، کان ادھر پڑے ہیں، جن کو اور جس وقت اس نے ٹکڑے ٹکڑے صحابی کے دیکھے قربان جاؤں اے میرے پیغمبر تیرے صحابہ پہ، اس نے ٹکڑے ٹکڑے دیکھ کر وہ رو پڑا، کہنے لگا اے اللہ تیری عزت کی قسم ہے اس کی دعا میری دعا سے اچھی تھی، اے کاش میں بھی یہی دعا کرتا اور میرے بھی ٹکڑے اسی طرح آئے۔ ان کا مقابلہ یہ کرتا ہے آدم بو اور آدم خور ہے، جس کی نہ اوقات کا کوئی پتا ہے نہ بات کا کوئی پتا ہے، نہ رات کا کوئی پتا ہے، یہ کہتا ہے صحابہ سے زیادہ ہے۔ میں نے وہاں بھی مطالبہ کیا کہ خمینی کے اثرات کو پاکستان میں بند کیا جائے، پاکستان کا مسلمان کسی صحابی کے دشمن کو برداشت نہیں کر سکتا، چاہے ابو بکر صدیق سے لے کر وحشی بن حرب تک کسی ایک ادنا صحابی کی گستاخی پر پاکستان کا مسلمان اپنی جان کے ٹکڑے ٹکڑے کرا سکتا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، خدا کی قسم ہمارے سر کو کاٹ کر ہماری کھوپڑیوں کو بکھیر دیا جائے، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی، لیکن اس ملک کے اندر صحابہ کی عزت و ناموس کا تحفظ ہو جائے تو یہ سودا ہمارے لیے کوئی مہنگا نہیں۔ ہمیں نوجوان دوستو، حضرت معاویہ کے نام پر جو آج آپ نے یہ مجلس قائم کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی عطا کرے، آپ کو اس مجلس کو قائم رکھنے کی توفیق دے، اور میں دعا کروں گا کہ آئندہ سال اس سے بڑے وسیع پیمانے پہ معاویہ کانفرنس ملک گیر پیمانے پہ کی جائے، جو تعاون مجھ سے ہوگا انشاءاللہ کروں گا، پمفلٹ شائع کریں۔ حسن معاویہ اتحاد کے نام پر مجھے پرسوں جنگ کے ساتھیوں نے بتایا، میں انشاءاللہ وہاں بھی حضرت معاویہ کے فضائل کے سلسلے میں جا رہا ہوں، اور کل کچھ نیوٹ انشاءاللہ جانا ہے، اسی سلسلے میں انہوں نے مجھے بتایا کہ بھئی ہم حسن معاویہ اتحاد پر 15,000 بینر شائع کر رہے ہیں، 15,000 بینر چھوٹے چھوٹے شائع کر کے پورے شہر کے بچے بچے کے سینے پہ لگا رہے ہیں، حسن معاویہ اتحاد، حسن معاویہ اتحاد، آپ بھی یہاں یہ کام کریں۔ اور اس کے ساتھ میں اپنے ادارے کی طرف سے فیصل آباد سے ایک کیلنڈر سیدنا معاویہ کے نام سے کر رہا ہوں، میں انشاءاللہ وہ یہاں بھیجوں گا، آپ اپنی دکانوں پر، اپنے مکانوں میں، اپنی بیٹھکوں پر لگائیں، لوگوں کو پڑھائیں حضرت معاویہ کی حیرت انگیز خدمات، تاکہ ایک مظلوم صحابی عظمت و ناموس کے لیے حصہ لے کر ہم بھی اپنے آپ کو جنت کے اندر داخل کر سکیں. وہ آخر دعوانا الحمدللہ.
اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما, اے اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما, اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے تمام نوجوانوں کو, بزرگوں کو, دوستوں کو, حضرت معاویہ کا اور تمام صحابہ کا سچا عاشق بنا. اے اللہ حضرت معاویہ کا نام روشن کرنے کی توفیق عطا فرما. تجھے معلوم ہے اللہ کہ حضرت معاویہ سے محبت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ تیرے پیغمبر کا جلیل القدر صحابی تھا. اے اللہ ہمیں اس کی محبت عطا فرما, اے اللہ ہمیں اس کے ساتھ عشق عطا فرما. اے اللہ یہاں کے نوجوانوں کو صحابہ کا شہدی بنا, صحابہ کا عاشق بنا, دن رات کا ترقی عطا فرما. جن لوگوں نے جلسے کا انعقاد کیا ان کے اس انعقاد کو قبول فرما, جو لوگ دور دراز سے چل کر آئے ہیں ان کے آنے کو قبول فرما, تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد علی وصحابہ والے بیت اجمعین.
ادارہ کریمیہ تعلیم القرآن اندروشرہ والا گرل دور میں مختلف علماء کرام کی تقاریر آپ کو مل سکتی ہے. کسڑ بننے کا انتظام بھی ہے, موقع پر تشریف لے اور فائدہ اٹھائے. وسلم مولانا جاد رحمان فروغی صاحب کی اور بھی بہت ساری تقاریر آپ کو مل سکتی ہے.
چودہ سے 25 کو شوز آباد میں جلسہ ہو رہا ہے, جامعہ فاروقیہ میں بہت سے علماء کرام خطاب فرمائیں گے اور وہاں سے صاحب بھی ہوں گے. اور 28 شاہباد کو سروارے پہ نیام حضرت مولانا خواجہ گنجے ضلع کے سیمر میں خطاب فرمائیں گے.